نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون یہاں سے سورت کا چوتھا حصہ جو آخری حصہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سورت میں قرآن مجید کے آٹھ مقاصد بیان کیے گئے ہیں، چار مقاصد مصرحاً بیان کیے گئے ہیں صراحت کے ساتھ، اور چار مقاصد تفریعاً بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید مصرحاً بیان کیا گیا، اس پر بطور تفریع اس بات قیامت کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس بات رسالت کو مصرحاً بیان کیا گیا، اور اس پر صداقت کتاب کو بطور تفریح ذکر کیا گیا۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ کو مصرحاً بیان کیا گیا، اور تنظیم کو اس پر پھر بطور تفریح ذکر کیا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ جو آج سے شروع ہوگا، اس مسئلے کو مصرحاً بیان کیا گیا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر آداب جماعت اور اسی طریقے سے انفاق کے آداب اور اصول کو بطور تفریح بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے چوتھا مضمون شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ۔ ایمان والو، اپنا مال خرچ کرو۔ اس سے پہلے اسی صورت کے اندر انفاق کا حکم چار مرتبہ آ چکا ہے، اور اب یہاں انفاق کا حکم پانچویں مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ ایمان والو، اپنا مال خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ایاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، جو ہم نے آپ کو بطور رزق دیا ہے اس میں بعض مال کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے یعنی قیامت کا دن۔ اس دن پھر آپ نیکیاں نہ مال سے خرید سکو گے، کیونکہ وہاں مال سے نیکیاں نہیں ملے گی، لا بیع فیہ۔ جس طرح دنیا کے اندر آپ مال سے کسی بھی چیز کو خرید سکتے ہو بیع شراء سے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ولا خلۃ، اور نہ دوستی میں آپ کو نیکی مل سکتی ہے۔ پھر وہاں دنیا کے اندر تو دوستی میں آپ کو تحفے تحائے مل سکتے ہیں، لیکن وہاں دوستی میں بھی آپ کو پھر نیکی نہیں ملے گی۔ ولا شفاعت، اور نہ سفارش سے پھر آپ کو وہاں نیکی مل سکتی۔ ایسا دن آپ کے اوپر آنے والا ہے، تو وہاں صرف آپ کے پاس وہ نیکیاں ہوگی جو آپ نے یہاں کما کر آگے بھیجی ہوگی۔ اس لیے آج موقع ہے اور نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے مال میں سے بعض مال خالص اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں خرچ کرو. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ظالم ہے. کیوں ظالم ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال کو بیجا خرچ کرتے ہیں. جہاں مال خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں مال کو خرچ نہیں کرتے، بیجا خرچ کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں، آپ بھی کافروں کی طرح ظالم نہ بنو کہ بیجا اپنے مال کو خرچ کرتے پھرو، اور مال خرچ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں پر مال خرچ کرنے سے گریز کرو. ایسا نہ کرے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اب یہاں دعوی توحید کا ذکر ہے تیسری بار، اور یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. یہ اس میں اضافی ہے، نسبت ہے کرسی کی طرف. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے صفات کا ذکر ہے، اور ان صفات کے ساتھ صرف اور صرف اللہ متصف ہے، کوئی اور ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے. تو اس سے توحید باری تعالی ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شریک اختیارات میں، علم میں، اور تصرف میں، دعا میں، عبادت میں وہ ہو سکتا ہے کہ جو ان صفات کے ساتھ شریک ہو، اور کوئی اللہ کے ساتھ ان صفات میں شریک نہیں ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سورت آیت کے فضائل بہت زیادہ ہے، جنات، آسیب اور ہر قسم کے شریر مخلوقات سے حفاظت ہو جاتی ہے. صحابی نے شیطان کو پکڑا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ پھر میں نہیں آؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا، پھر پکڑا، پھر وعدہ کیا کہ میں نہیں آؤں گا. آخری بار جب پکڑا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو شیاطین سے حفاظت ہو جائے گی. آیت الکرسی بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذوب قد یصدق، شیطان جھوٹا ہے لیکن جھوٹا کبھی کبھی سچ کہتا ہے. خراب گھڑی بھی 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ ٹائم بتاتی ہے، تو جھوٹا کبھی کبھی سچ کہتا ہے. یہ بات اس نے بالکل جو ہے نا سچی کہی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کوشا نہیں. الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. حی کا معنی کیا ہے؟ دائم البقاء، ہمیشہ رہنے والا، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، جس پر کبھی فنا واقع نہیں ہوگا. حی، اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت حی اللہ کے تمام کمالات کے لیے مبدا ہے، مبدا القیوم. اور قیوم کا معنی کیا ہے؟ قیوم کا معنی ہے کہ دائم القیام بتدبیر الخلق وحفظه، وہ ہمیشہ قائم ہے. کس کے ساتھ؟ کائنات کے پیدا کرنے کے بعد کائنات کے نظام چلانے کے ساتھ اور کائنات کے نظام کی حفاظت کے ساتھ. جو نقشہ ہمارے سامنے ہے اور مختلف نظاموں پر مشتمل ہے، اس نقشے کو اور ان نظاموں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس نظام کی حفاظت کر رہے ہیں اپنی صفت قیوم کے ساتھ. یہ قیوم کا معنی ہے. تو ان صفات کے ساتھ کون ہے جو اللہ کے سوا کوئی متصف ہو؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اوپر ہے جو کچھ نیچے ہے سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے مخلوق ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کے لیے درخواست پیش کرے مگر اس کی اجازت سے؟ شفاعت قہری کی نفی ہو گئی. تمام کے تمام مشرکین یہی سبق لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو الہ ہے وہ جیسا بھی ہوگا وہ ہمارا بیڑا پار کرائے گا. اس کی چلتی ہے، وہ زبردستی بھی منوا سکتا ہے. تو شفاعت قہری کی نفی ہو گئی. شفاعت پیغمبر کرے گا، شفاعت امت کے اخیار کریں گے مغفرت کے بعد، لیکن اس کے لیے جن کے لیے اجازت ملے گی، بغیر اجازت کی نہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے حالات حاضرہ کو، جو سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو پس منظر ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتے ہیں ما بین ایدیہم حالات حاضرہ کو، وما خلفہم اور اسی طریقے سے حالات غائبہ کو بھی وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا بیان ہے. کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کے معلومات کا، یعنی اللہ کے معلومات میں کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے معلومات میں سے جس چیز کا علم، جتنا علم جس کو عطا کرے بس. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معلومات میں سے کچھ علم انبیاء کرام کو عطا کیا ہے، تو جتنا علم ان کو عطا کیا ہے اتنا وہ جانتے ہیں. انباء الغیب جس کو کہتے ہیں، علم غیب نہیں ہے ان کے پاس. وسع کرسیہ السماوات، اور گنجائش ہے اللہ تبارک و تعالی کے تخت میں آسمانوں کے اور زمینوں کے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تخت بہت زیادہ وسیع ہے. تو یا تو ظاہری معنی مراد ہے، اور یا یہ ہے کہ یہاں کرسی سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرسی وسیع ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کا علم اور سلطنت جو ہے نا وہ مراد ہے. کہ اللہ کا علم، اللہ کے بادشاہت وسیع ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے سب اس کے علم میں ہے، اور سب کو اس کی حکومت اور بادشاہت شامل ہے. ولا یؤدہ حفظہما، اور وہ ایسی ذات ہے کہ کائنات پیدا کر کے کائنات کے نظام کو چلانا، اس کے حفاظت کرنا اس کو نہیں تکا تھا، اس سے وہ تکتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالی عالی شان ہے. عالی شان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ تمام کے تمام صفات نقص سے پاک ہے، علی شان ہے، اور عظیم عظیم الشان ہے، یعنی تمام کے تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے. ہے کوئی اللہ کے سوا جو ان صفات کے ساتھ متصف ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر شرکت کے لیے ضروری ہے کہ مساوات ہو. کیا ہو؟ مساوات ہو. اور مساوات تب ثابت ہوگی کہ جن صفات کے ساتھ اللہ متصف ہے ان صفات کے ساتھ جس کو آپ الہ بناتے ہو اور شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے، وہ بھی ان صفات کے ساتھ کیا ہو؟ متصف. لا اکراہ فی الدین، جب اللہ تبارک و تعالی کے توحید روز روشن کے طرح واضح ہو گئی، حق باطل سے روز روشن کے طرح واضح ظاہر ہو گیا، صراط مستقیم دین اسلام ضلالت کے راستوں سے کفر سے روز روشن کی طرح جب کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا، تو اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا، اللہ نے اختیار دیا. راہ حق بتانا، صراط حق مستقیم بتانا، بتانے کے لیے اللہ نے آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، پیغمبروں کو بھیجا، وہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین، مرضی ہے آپ نجات کے راستے کو اختیار کرے، تباہی کے راستے کو اختیار کرے، اللہ کے راستے کو اختیار کرے، شیطان کے راستے کو اختیار کرے. دونوں راستوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، روز روشن کے طرح دونوں راستوں کے اندر جو ہے نا فرق کیا گیا. ابھی مرضی ہے آپ کی. قد تبین الرشد من الغی، ما قبل کے لیے غلط ہے. قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو گئی رشد و ہدایت گمراہی سے، حق باطل سے، راہ نجات راہ ہلاکت سے، راہ خدا راہ شیطان سے، بالکل کیا ہو گئی؟ واضح. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اب جو آدمی کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے شیطان کا، ٹکراتا ہے شیطان کے راستے کو اور شیطان کے محنت کو ٹکراتا ہے اور اس طریقے سے اس کے دعوت کو ٹکراتا ہے. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور ایمان لاتا ہے اللہ کے اوپر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط رسی کو، لن فصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ وہ رسی ہے کہ یقین کے ساتھ یہ رسی اس بندے کو اس بندے کے خالق اور مالک کے ساتھ ملائے گی، مل جائے گا. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ کل من عبدا غیر اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ قبر ہو، چاہے جو ہے نا وہ شیطان ہو، جن ہو، جنس ہو، جو بھی ہو، جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ ہے، چاہے وہ انس کے قبیل سے ہو یا جن کے قبیل سے ہو، ہر وہ انسان، جن، شیطان، جو آدمی کو خیر کے راستوں کی طرف جانے سے روکے، وہ طاغوت ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، دو قانون ہیں. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکالتے ہیں اندھیروں سے لاتے ہیں کس کے طرف؟ نور کی طرف. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین آسمان کا نور، یہ قرآن ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان کا زمین کا، یعنی اللہ کا کلام زمین آسمان کا کیا ہے؟ نور ہے. اور وہ نور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے زمین پر نازل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے دوستوں میں اس نور کو بانٹتے ہیں، اس نور کو تقسیم کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو اندھیروں سے کھینچ لاتے ہیں کس کے طرف؟ نور کی طرف. یہ اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے اور قانون ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہے وہ کس کے دوست ہے؟ شیطان کے دوست ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیاطین نکالتے ہیں اپنے دوستوں کو نور سے ظلمات کی طرف، نور سے نکالتے ہیں، لاتے ہیں کس کے طرف؟ اندھیروں کی طرف. تو شیطان کے دوستوں کے پاس نور تو ہوتا نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں نور سے مراد نوری فطرت ہے، وہ نور جس کے ساتھ ہر بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ صلاحیت، وہ استعداد جو حق سمجھنے کے لیے، حق پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسموں کے اندر ودیعت کر رکھی ہے، وہ نوری فطرت ہے. تو شیطان نوری فطرت کو بجا کر، دبا کر اور انسان کو اس سے نکال کر کس کی طرف لے کے آتا ہے؟ اندھیروں کی طرف لاتا ہے. یہ دو قانون ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، یہی جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، دو قانون آپ کے سامنے بیان ہو گئے، ایک اولیاء الرحمن کا قانون اور ایک اولیاء الشیطان کے لیے قانون. اولیاء الرحمن کے لیے قانون کیا ہے؟ کہ اللہ ان کو اندھیروں سے کھینچ لاتے ہیں کس کی طرف؟ روشنی کی طرف. اور اولیاء الشیطان کے لیے قانون کیا ہے؟ کہ شیطان اس کو، ان کو روشنیوں سے کھینچ کر کہاں لے جاتے ہیں؟ اندھیروں میں. اب اللہ تبارک و تعالی ان دو قوانین کے اوپر کچھ قصص آگے جو بیان فرما رہے ہیں اس کا تفریح کرتے ہیں دو واقعات، ان دو قوانین کے اوپر. تو یہ پہلا قصہ ہے جو قانون ثانی کے اوپر کیا ہے؟ متفرع ہے. جو اولیاء الشیطان ہے، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا اور بادشاہت کے گھمنڈ کی وجہ سے اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور تمام لوگوں سے کہا تھا کہ آپ میری عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ میری عبادت کریں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی عبادت نہیں کرتا، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. فرعون کہنے لگا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی اور موت دیتا ہے. فرعون کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. آزاد آدمی کو پکڑا، پھانسی چڑھایا اور جس کو سزائے موت ہو گئی تھی اس کو رہائی دے دی. تو زندہ کو مار دیا، مردے کو زندہ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام الجھے نہیں ان کے ساتھ کہ یہ کیسی موت اور زندگی ہے، بلکہ اس دلیل سے زیادہ واضح دلیل کی طرف نکلے ابراہیم علیہ السلام. فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے. اگر آپ رب ہے تو آپ مغرب سے نکالے، مشرق میں ڈبو دیں. فبوہت الذی کفر، اللہ نے لاجواب کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا، لاجواب ہو گیا۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے، اور یہ متفرع ہے قانون ثانی کے اوپر، اولیاء الشیطان کے اوپر کیا ہے؟ متفرع ہے۔ الم ترا، آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس آدمی کی طرف کہ جو جگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہہ رہا تھا کہ میں اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے اور ساری دنیا میری عبادت کرتی ہے، آپ بھی میری عبادت کرے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، کون ہے آپ کا رب؟ میرا رب وہی ہے جو موت اور زندگی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امید، تو وہ کہنے لگا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں۔ تو ایک کو معاف کر دیا جس کو سزائے موت ہو گئی تھی، اور آزاد بے گناہ کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ قال ابراہیم، اب ابراہیم اس سے زیادہ واضح دلیل کی طرف جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ سورج کو نکالتے ہیں مشرق سے، آپ مغرب سے نکالے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر، حکا بکا ہو گیا کافر۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی ایسے بے ڈنگے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، راہ نہیں دکھاتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، یہ دوسرا قصہ ہے، اور یہ متفرع ہے قانون اول کے اوپر، اولیاء الرحمن کے اوپر۔ اور یہ جو او کالذی کا مصداق ہے، اس کے بارے میں اقوال مختلف ہے۔ مجاہد نے، حسن بصری نے کہا ہے کہ یہ جو آدمی تھا یہ منکر بعث تھا، لیکن جمہور محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، جو توریت کے حافظ بھی تھے، پیغمبر تھے، توریت کے حافظ تھے، اور عزیر علیہ السلام، یہ ان کا واقعہ ہے۔ بخت نصر کافر بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا تھا بیت المقدس کے اوپر، تو بیت المقدس اور آس پاس کے شہروں کو انہوں نے شہید کر دیا تھا، لوگوں کو قتل کیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن کو انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو رہائی ملی، تو واپس تشریف لا رہے تھے بیت المقدس، قریب میں ایک شہر تھا جو ویران پڑا تھا، اور کھنڈرات ہی کھنڈرات تھی وہاں پہ۔ تو دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سب کو اٹھائیں گے اور اٹھانے پر قادر ہے، لیکن خیال پیدا ہو گیا کہ دیکھو یہ تو بڑی قدرت ہے اللہ کی، اس شیر کو دیکھو، چتے جو ہے نا وہ زمین سے جا لگی ہے، کھنڈرات ہے، لوگ سب کے سب جو ہے نا مر چکے ہیں، کس طریقے سے ان کو پھر زندہ کریں گے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو رکھ دیا، 100 سال تک جو ہے نا وہ پڑے رہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا اور پوچھا کم لبستا، قال لبست یوماً او بعض یوم، ایک دن گزرا ہے یا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ موت جب آئی تھی تو اس وقت دن کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ نکلا تھا، یعنی بالکل دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب دوبارہ زندہ کیے گئے تو دن اختتام پذیر ہو رہا تھا۔ تو کہا کہ اگر وہی دن ہے تو پھر دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، اگر ایک دن گزرا ہے تو پھر یہ ہے کہ پورا دن گزرا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل لبست مئات عام، 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، اور پھر جو ہے نا دکھایا ان کو، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا، اپنے کھانے کو دیکھے، پانی کو دیکھے، اور معمولی ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوا، جو چیز جلدی خراب ہو جاتی ہے وہ خراب نہیں ہوئی، اور گدھے کو دیکھے جو ان کی سواری تھی وہ تو مٹی کے اندر مٹی جو ہے نا ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا، سب سے پہلے ہڈیوں کے ذرات جو ہے نا وہ زمین سے اڑنے لگے ان کے سامنے، اور اپنی اپنی جگہ جو ہے نا جا کر جڑنے لگے۔ ہڈیا جب ساری جو ہے نا مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر گوشت چڑھنا شروع ہوا، گوشت چڑھا، گوشت جب چڑھ گیا تو اس کے اوپر جو ہے نا کال آنا جو ہے نا شروع ہو گئی، کال آ گئی، جب کال آ گئی پھر یکدم اس میں روح ڈالی گئی، اور جب وہ کڑی ہو گئی تو اس نے پھر جو ہے نا وہ کڑا ہو گیا تو اس نے پھر جو ہے نا اپنا جو ہے آواز ہے، اپنی جو بولی ہے اس کی وہ بولنا شروع کر دی. تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھے یقین ہو گیا. کیا مطلب؟ پہلے مجھے علم الیقین حاصل تھا، یعنی بیان سے کتاب سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اب قرآن سے ہمیں علم حاصل ہے کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کریں گے، زندہ کریں گے، اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اور عین الیقین، حق الیقین، جب آدمی آنکھوں سے دیکھے، تو مطلب ان کا یہ تھا کہ پہلے تو مجھے علم الیقین حاصل تھا، اب عین الیقین، حق الیقین کیا ہو گیا، حاصل ہو گیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ، یا اس آدمی کی طرح جو گزرا کسی بستی سے اور وہ جو ہے نا اس کے جو چھتیں تھے وہ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ جو ہے نا گری پڑی تھی، وہ گرا پڑا تھا اپنے جو ہے نا چھتوں کے اوپر. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہنے لگے کہ انا یحیی، کیف یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیفیت کے بارے میں سوال تھا، یعنی زندہ کرنے کے بارے میں تو یقین تھا، کیفیت کے بارے میں سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ کریں گے اس شیر کو. فاماتہ اللہ مئات عام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت کو رکھ دیا. ثم بعثہ، پھر اٹھایا. قال کم لبستا، پھر پوچھا اللہ نے کتنا وقت جو ہے نا آپ پڑے رہے. قال لبست یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا آدھا دن. قال بل لبست مئات عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں 100 سال پڑے رہے. فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھے. وشرابک، پانی کی طرف دیکھے. لم یتسنہ، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بالکل جو ہے نا صحیح سلامت ہے. وانظر الی حمارک، اپنے سواری کی طرف دیکھے. ولنجعلک آیۃ للناس، فعلنا ذلک لنجعلک آیۃ للناس، ہم نے یہ ایسا آپ کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو نمونہ بنائے لوگوں کے لیے. کیا بنائے؟ نمونہ بنائے لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، اب دیکھتے جانا، دیکھو، دیکھتے رہو ہڈیوں کی طرف. کیف ننشزھا، کس طرح ہم اس کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر جو ہے نا پہناتے ہیں اس کو گوشت، اور پھر گوشت کے اوپر کال. فلما، تو اس نے اپنے آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا، جسم تیار ہو گیا، پھر روح ڈالی گئی. فلما تبین لہ، جب اس نے اپنے آنکھوں سے جو ہے نا دیکھا، بات بالکل واضح ظاہر ہو گئی. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگا کہ اب میں عین الیقین، حق الیقین کے ساتھ جو ہے نا جاننے لگا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جبکہ اس سے پہلے میرے پاس کیا تھا؟ علم الیقین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، یہ تیسرا واقعہ ہے، اور یہ بھی متفرع ہے قانون اول کے اوپر، اولیاء الرحمن کے لیے جو قانون ہے اس قانون کے اوپر یہ واقعہ متفرع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی علم الیقین حاصل تھا دوبارہ جو ہے نا اٹھائے جانے کا، لیکن عین الیقین، حق الیقین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، سمجھے نا. اور انبیاء اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، تو عام آدمی اگر اس طرح دعا مانگے تو اس کو سزا مل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن لاڈلا لاڈلا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے جو ہے نا ہر درخواست کو قبول کیا جاتا ہے جو جائز درخواست ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے عین الیقین، حق الیقین حاصل کرنے کے لیے یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے کے کیفیت کے بارے میں پوچھا، کس کی صورت کیسی ہوتی ہے، کس طریقے سے آپ زندہ کرتے ہیں، یقین تو ہے لیکن کیفیت کیسی ہے، کیا ہوتی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، یعنی یہ علم الیقین ہے لیکن میں ذرا وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں جب آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں. قال ولم تؤمن, اللہ نے فرمایا کہ کیوں ابراہیم آپ کو یقین نہیں ہے, قال بلا کہا کیوں یقین نہیں ہے, ولیکن لیتمئن قلبی, سوال اس لیے کیا ہے تاکہ عین الیقین حق الیقین حاصل ہو جائے. قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک, فرمایا کہ چار پرندے پکڑے اور پھر اپنے سے مانوس کرے, جب آپ اس کو آواز دے وہ آپ کے پاس آئے, پرندہ مانوس ہوتا ہے مالک سے, مالک پکارتا ہے تو آ جاتا ہے, سمجھے نا. یہ جو مرغی ہے یہ بھی تو پرندہ ہے نا, وہ کس طریقے سے مانوس ہوتی ہے مرغی, آدمی جو ہے نا وہ آگے جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے, اور یہ تیتر جو ہے نا یہ مانوس ہوتا ہے, آدمی چلتا رہتا وہ پیچھے پیچھے چلتا رہتا, اور اسی طریقے سے طوطا مانوس ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے تو اس نے کہا کہ ہم میاں بیوی لڑتے ہیں تو ہمارا طوطا مصالحت کراتا ہے ہماری, اور وہ کس طریقے سے کہا کہ ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی مزہ لینے کے لیے ہم مطلب یہ ہے کہ طوطے کو دکھاتے ہیں کہ ہم لڑ پڑے ہیں, تو وہ چیختا چلاتا ہے پھر آ کر جو ہے نا میرے کندھے میں بیٹھتا ہے اور اپنا چونچ جو ہے نا میرے گال سے لگاتا ہے اور پھر جا کر بیوی کے کندھے پہ بیٹھتا ہے اور ان کے چہرے سے بھی اپنا چونچ لگاتا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ پیار سے کیا آپ جو ہے نا مصالحت کرے, پھر جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ جا کر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے. تو پرندے مانوس ہوتے ہیں, کہا چار پرندے پکڑے اپنے سے مانوس کرے, فصرهن الیک اپنے سے جو ہے نا ان کو مانوس کرے, ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر چار پہاڑ جو ہے نا اس کو منتخب کرے, ہر پہاڑ کے اوپر ہر پرندے کا ایک ایک جز جو ہے نا وہ رکھتے جائے, یعنی ہر پہاڑ کے اندر جو چار پرندے ہیں ان کا ایک ایک جز پڑا ہو تو چار پہاڑوں پر چار اجزاء جو ہے نا کیا ہو جائیں گے, پہنچ جائیں گے. اور یہ جو پرندے انہوں نے چنے تھے اس میں مرغی تھی, مور تھا, کبوتر اور اسی طریقے سے کوا, چار پرندے تھے. تو ان کے پر ایک پہاڑ پہ رکھے, سر دوسرے پہ, دڑ تیسرے پہ, پیر جو ہے نا وہ چوتھے پہ, اور پھر کہا کہ بیچ میں کھڑے ہو کر اب ان کو آواز دو. تو ابراہیم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہو گئے, ایک پرندے کو آواز دی تو سب سے پہلے اس کا سر بالکل آیا اور ہوا میں کھڑا ہو گیا, اور پھر جو ہے نا اس کا دڑ آیا سر سے لگا, پھر اس کے پر آئے اور وہ دڑ سے لگے, پھر اس کے پیر آئے اور وہ بھی دڑ سے لگ گئے, اور پھر جو ہے نا اس میں روح ڈالی گئی. ابراہیم علیہ السلام جو یہ منظر دیکھتے رہے, پھر دوسرے پرندے کو بلایا, اس کی بھی سارے اعضاء اسی طریقے سے آئے گئے, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. ثم جعل علی کل جبل منهن جزءا, پھر ہر پہاڑ کے اوپر ان کا ایک ایک جز رکھے, ثم ادعهن, پھر ان کو آواز دے, یاتینک سعیا, تو دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. وعلم ان اللہ عزیز حکیم, جان لے اچھی طریقے سے کہ اللہ زبردست حکمت والے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, اب حالت نفقہ, اب یہاں پر انفاق کا ذکر چھٹی بار ہے, چھٹی بار سورت کے اندر انفاق کا ذکر ہے. مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں, کا مثل حبتن, اس دانے کی طرح ہے جو مٹی میں چلی جا کر انبتت سبع سنابل, اور پھر وہاں سے جو ہے نا سات بالے جو ہے نا اگتے ہیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ہر بال کے اندر پھر سو دانے ہوتے. تو ایک دانہ مٹی میں چلا گیا اور اس سے کتنے دانے بن گئے, سات سو دانے بن گئے, سات سو دانے بن گئے. بظاہر جو ہے نا وہ کیا ہو گیا, خاک ہو گیا, لیکن حقیقت میں وہ خاک نہیں ہوا بلکہ اس سے سات سو دانے بن گئے. تو بالکل یہی حال صدقے کا ہے, آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور بظاہر جو ہے نا وہ آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ مال ختم ہو گیا, لیکن وہ ختم نہیں ہوتا, اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں دنیا میں آپ کے مال کو اور بڑھائیں گے, اور وہ جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ چلا گیا ہے آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں, تو جتنا صدقہ آپ نے دیا ہے اتنا ثواب نہیں ملے گا. اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 700 گنا بڑا کر دیں گے, بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا کر دیں گے. یہ ہے صدقے کا فائدہ. مثال, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تبارک و تعالی پھر بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ کے خزانے بہت زیادہ کشادہ ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ کے ایک دانے پر, ایک روپے کے اوپر اگر وہ 7 کرب روپے بھی آپ کو عطا کرے تو اس کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا. 7 کرب کا ثواب آپ کو عطا کرے, کوئی کمی نہیں آئے گی. اس کے خزانے بڑے وسیع ہے, علیم, اور وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ کس نے کتنا صدقہ دیا ہے اور کتنے اخلاص کے ساتھ دیا ہے. صدقہ دیتے وقت ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا, جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور پھر پیچھے نہیں لگاتے ہیں, جو مال دیا ہے اس مال کے پیچھے نہیں لگاتے. کیا نہیں لگاتے ہیں؟ منن, احسان, یعنی احسان کا بوجھ, سلام کا بوجھ بھی نہیں ڈالتے. صدقہ دیا ہے روزانہ جا کر السلام علیکم کیا حال ہے, تو اس سے بھی آدمی تنگ ہوتا ہے. سلام کا بوجھ بھی اس پر نہیں ڈالتے ہیں, بالکل جو ہے نا احسان نہیں جتلا دیں. ولا اذن, تکلیف بھی نہیں دیتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, تھوڑا پیسہ دیتے ہیں پھر روزانہ اس کا آواز دیتے ہیں, یہ کام کرو وہ کام کرو یہ کام کرو. دیا ہے 100 روپیہ اور کام لیتے ہیں اس سے کتنے کا, 10,000 کا. یہ اذیت دینا ہے, تکلیف. لہم اجرہم عند ربہم, یعنی صدقہ دے کر جو ہے نا پھر کیا ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ان کے صدقے کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ان کو کسی قسم کا خوف لاحق نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارے صدقے کا ہمیں ثواب ملے گا, یعنی یقین کے ساتھ ملے گا. ولا هم يحزنون, اور ان کو کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب آدمی کو ثواب کا یقین نہیں ہوتا اور پیسے کا یقین ہوتا ہے تو بامر مجبوری جب, یعنی جب کسی سے بچ نہیں سکتے ہیں, مجبوری میں صدقہ دے دیتے ہیں, پھر بعد میں کیا ہوتے, سر پکڑ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کر دی میں, تو ایسا نہیں ہوگا. جو اللہ کے لیے صدقہ دیتے ہیں اس کے دل کے اندر خوشی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے, پھر صدقے پر جو ہے نا اس کو غم نہیں ہوتا, کیے پر غم نہیں ہوتا, اور آئندہ کے بارے میں کیا نہیں ہوتا, خوف بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, نہیں ایسا نہیں. قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مناسب بات کہنا و مغفرۃ درگزر کرنا خیر من صدقۃ, یعنی اس طرح کسی مسکین سے کہے, محتاج سے, کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کرو لیکن اس وقت میرے پاس نہیں. یہ اس وقت کہ جب آدمی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو, اس وقت میرے پاس نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملا, کچھ ہاتھ آیا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. یہ کیا ہے, اچھی بات ہے. تو اچھی بات, مناسب بات کہنا اور درگزر کرنا خیر من صدقۃ, اس صدقے سے یہ جو ہے نا یہ بہتر ہے. یتبعها اذى, جس کے پیچھے آدمی تکلیف کو لگا دیتا ہے, صدقہ دیتا ہے اس کے بعد پھر کیا کرتا رہتا ہے, تکلیف دیتا رہتا ہے. واللہ غنی حلیم, اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, ایمان والو اپنے صدقات کو مت مٹاؤ, کس کے ساتھ, احسان جتلانے کے ساتھ اور تکلیفیں لگانے کے ساتھ. مال دے دیا اور ثواب بھی نہیں ملا, مٹھا دیا اس کو اپنے عمل نامے سے, احسان جتلا کر اور تکلیفیں اذیتیں لگا کر. کلذی ينفق ماله رعاء الناس, یعنی بالکل جو ہے نا وہ صدقہ جس میں اخلاص نہیں ہوتا وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جس طریقے سے آدمی مال دکھلاوے کے لیے دیتا ہے, دکھلاوے کے لیے مال پر ثواب تو دور کی بات ہے, مؤاخذہ ہوگا. تو بالکل یہی حال ہے اس صدقے کا جب آدمی صدقہ دیتا ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو. کلذی ینفق مالہ رعاء الناس، یہ بالکل جو ہے نا اسی طریقے سے باطن ہے، یعنی وہ صدقہ جس میں اخلاص نہ ہو، جس کے بعد جو ہے نا آدمی احسان جتلائے تکلیف دے، جس طریقے سے باطل ہوتا ہے وہ صدقہ جو دکھلاوی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہ رکھتا ہو اللہ پر آخرت کے دن کے اوپر. فمثلہ کمثل صفوان، تو ایسے آدمی کی حالت کس کی طرح ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، مطلب یہ ہے کہ آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صدقہ دیا کس کے لیے؟ احسان جتلانے کے لیے. تکلیفیں دیتے ہیں، کن سے پھر کام لینا ہوگا، اس لیے دیتے ہیں. تو اس آدمی کی مثال، فمثلہ کمثل صفوان، اس چکنے پتھر کے ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، اور پھر مٹی کے اوپر آپ نے کیا لگا دیا؟ معمولی کھیت لگا دیا. فاصابہ وابل، اور پھر جو ہے نا وہ لگ گئی اس کو سخت بارش، آ گئی اس پر سخت بارش. فترکہ صندا، اور ظاہر ہے زوردار بارش جب ہو گئی تو بالکل پتھر کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا، ساری مٹی بہ گئی، اور جو معمولی کھیت تھا اس کے اوپر وہ بھی ساتھ بہ گیا. لا یقدرون علی شیء، تو بالکل جو ہے نا اسی طریقے سے کچھ بھی، ہاں جس طریقے سے پتھر کے اوپر کسی قسم کی مٹی نہیں رہی، باقی نہیں، سب جو ہے نا وہ چلی گئی، تو اسی طریقے سے آدمی صدقہ دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اذیت دیتا ہے اس کے بعد، تو بالکل جو ہے نا یہ صدقہ بھی اسی طریقے سے آدمی کے اعمال ناموں سے مٹھایا جاتا ہے، جس طریقے سے جو ہے نا اس پتھر سے بارش نے مٹی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. اور قیامت کے دن اس آدمی کو اپنے صدقے میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا ایسے لوگوں کے جو کچھ اس نے کیا ہے، صدقہ دیا ہے، تو اس مطلب یہ ہے کہ صدقے کا کسی قسم کا ثواب بھی اس کے ہاتھ قیامت کے دن نہیں لگے گا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ نہیں بتلاتے ہیں کافر قوم کو. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اب مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اخلاص کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے اموال کو خالص اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. وتثبیتا من انفسهم، اور اسی طریقے سے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے، یعنی اپنے دلوں کو مضبوط کر کے تاکہ وہ خیر کے کاموں سے پیچھے نہ ہٹے اور بڑھتے رہے خیر کے کاموں کی طرف. اسی طریقے سے اپنے دلوں کو مضبوط کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صدقات دیتے رہتے ہیں، خیر کے کام جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مثال کمثل جنت، اس باغ کی طرح ہے، بربوتن، جو بالائی پر جو ہے نا وہ کیا ہو، واقع ہو. اصابہا وابل، اور گر پڑی اس پر جو ہے نا، پہنچی اس کو شدید بارش. فآتت اکلہا ضعفین، اس نے اپنا پل دوچند دے دیا. اس لیے کہ باغ بالائی پر ہو تو پھر سیلاب کا پانی جمع نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے، اور بارش سے کیا ہوتا ہے، پیداوار کے اندر پھر اضافہ ہوتا ہے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر شدید بارش جو ہے نہ پڑے، فَتَلٌّ، پوار بھی اگر پڑے تو بھی کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ، اب مثال ان نفقات کا ہے جو نفقات فاسدہ ہوتے ہیں، جس کا ذکر پہلے آ گیا، اب اس کے لیے اللہ پاک مثال بیان کر سمجھانے کے لیے. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کیا پسند کرے گا تم میں سے ایک آدمی کہ اس کے پاس باغ ہو کھجور کی، انگور کی، تجری من تحتها النہار، باغ بھی بڑا خوبصورت ہے، درختوں کے نیچے پانی اور نہریں بہ رہی ہے. لہو فیہا من کل ثمرات، اس باغ کے اندر ہر قسم کا پھل موجود ہے. وہ اصابہ الکبر، اور یہاں آدمی کو بڑھاپا جو ہے نا وہ لاحق ہو گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, یعنی خود محنت مزدوری نہیں کر سکتا کہ اور اس کے بچے اولاد جو ہے نا وہ بھی کمزور ہے, چھوٹے ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ, پھر پہنچا اس باغ کو, پہنچے اس باغ کو, إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ, آندھی جس میں آسمانی بجلی بھی ہو. باغ بالکل تیار ہے, حل پر موجود ہے, اور وقت کون سا ہے, آدمی بڑھاپے کے اندر جو ہے نا وہ داخل ہو چکا ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اولاد کمزور ہے, تو نہ خود بازار جا سکتا ہے کما سکتا ہے, نہ اولاد بازار جا سکتی کما سکتی ہے, اور یہی ایک باغ ہے کہ اب بڑھاپے کے اندر یہ باغ کیا بنے گا, سہارا بنے گا. اب ایسے وقت کے اندر آندھی جو ہے نا وہ آ پڑی باغ کے اوپر, اور اسی آندھی کے اندر آسمانی بجلی گر پڑی باغ کے اوپر, باغ تباہ ہو گیا, باغ تباہ ہو گیا. یعنی معذوری کا وقت جب آیا تو باغ کیا ہو گیا, تباہ ہو گیا. اب اس آدمی کو باغ کی کتنی ضرورت ہے, باغ کے پلوں کی کتنی ضرورت ہے, شدید ضرورت ہے, اور شدید ضرورت کے وقت باغ تباہ ہو گیا. اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا ملنے لگا. تو بالکل یہی حال ہے اس آدمی کے جو صدقہ دیتا ہے اور فاسد صدقہ دیتا ہے, پیچھے احسان لگاتا ہے, اذیت لگاتا ہے, اور اس طریقے سے جو ہے نا دکھلاوی کے لیے دیتا ہے. آدمی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے مال بہت بھیجا ہے, آگے مال میں نے بہت بھیجا ہے, کام آئے گا. وہاں جب گئے اب اعمال کی ضرورت ہے, وہاں پتہ چلا کہ سب کچھ مٹ چکا ہے, کچھ بھی نہیں. سمجھے نا, یعنی اس کے احسان جتنانے نے اور اس کی اذیت لگانے نے اور ریاکاری نے کیا کر دیا, سارے صدقات کو مٹا دیا, کچھ بھی نہیں. اب ضرورت ہے ثواب کا, وہاں کچھ بھی نہیں. بالکل یہی مثال ہے. اچھا, کذالک یبین اللہ لکم آیات لکم الآیات, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اپنی جو ہے نا آیات کھل کر بیان کرتے ہیں تمہاری جو ہے نا سمجھانے کے لیے, لعلکم تتفکرون, تاکہ آپ اس میں غور فکر کریں اور سیدھ راہ پکڑے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کا رخ درست کر لے, عقائد کا رخ بھی درست کر لے, اپنے اعمال کا رخ بھی درست کر لے, اور اپنے اخلاق کا رخ بھی کیا کر لے, درست کر لے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, اب یہاں ترغیب ہے عمدہ مال دینے کا. اللہ کے نام پہ دیتے ہو تو عمدہ مال دیا کرے, بچا کچکانا مت دیا کرے. لوگ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا بچ جاتے کھا نہیں سکتے ہیں, آنکھیں لال ہو گئی, اتنا پیٹ بھر گیا, تھوڑا سا بچ گیا تو مانگنے والا آتا ہے تو روٹی پہ جو ہے نا سالن ڈال کے دیتے ہیں, اور پھر جو ہے نا ایک ٹانگ دوسرے ٹانگ پہ ڈال کر کے میں نے بہت بڑا کام کر دیا, بچہ کا چکا کھانا بھی دے دیا اللہ کے نام پہ. تو ایسا نہ دے. یعنی آپ کے گھر میں جو کھانا آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کے نام پہ وہ دیا کرے. وہ کھانا جب کوئی اور آپ کو دے تو آپ کو خوشی ہو, اور وہ چیز اگر کوئی اور آپ کو دے آپ کا دل نہ چاہے اسے لینا, وہ چیز اللہ کے نام پہ نہ دیا کرے. سمجھے نا, جس طریقے سے سیاہ بزلہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بعض چیزیں کیا ہوتی ہیں, بزلہ ہوتی ہے. آدمی خود اس کو کسی اور سے لینا پسند نہیں کرتا تو اللہ کے نام پر ایسی چیزیں مت دیا کرے. جس طریقے سے جن کپڑوں کے اندر آپ بازار نہیں جا سکتے ہو اور شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا سکتے ہو تو ایسے کپڑوں کے اندر آپ نماز بھی نہ پڑھے. یہی حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم, ایمان والو خرچ کرو, من طیبات ما کسبتم, آپ کے کمائی میں جو عمدہ چیزیں ہیں وہ خرچ کرو. ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہم نے آپ کے لیے نکالی ہے زمین سے, کھیت کے شکل میں, فصل کے شکل میں یا پھلوں کے شکل میں, اس میں عمدہ دیا کرے. ولا تیمم الخبیثا, اور ردی کا قص نہ کرے. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, ردی کا قص نہ کرے کہ آپ ردی مال جو ہے نا وہ اللہ کے نام پہ دیا کرے. ولستم بآخذیہ, اور ایسا ردی کہ آپ خود اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. الا ان تغمضوا فيه, الا یہ کہ آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے نا زبردستی کیا کرے اس کو پھر لے 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 جائے اور پھر راستے میں کسی کو پکڑا دے. تو ایسی چیز اللہ کے نام پر نہ دیا کرے. وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, یاد رکھو اچھی طریقے سے جان لو اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور حمید ہے, خوبیوں والا ہے. اس کو آپ کے صدقات کی ضرورت نہیں ہے, سمجھے نا, دینا ہے اس کے نام پر ثواب کے لیے دیتے ہو تو اچھی چیز دیا کرے. یعیدکم مغفرتن منہ وفضلن, اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فصل کا فضل کا. واللہ واسع علیم, اور اسی طریقے سے جو ہے نا اچھی چیزیں خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت زیادہ وسیع ہے, کشادہ ہے, علیم, وہ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ آپ نے کیا دیا کتنا دیا سب اس کے علم میں. یؤتی الحکمۃ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی دین کا فہم عطا کرتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کا فہم عطا کر دیا اس کو خیر کثیر مل گیا. خیر کثیر کیا ہے؟ دین کا فہم. کیوں؟ اس لیے عقائد کا اصلاح, اعمال کا اصلاح, اخلاق کا اصلاح بغیر دین کے فہم کے نہیں ہو سکتا ہے. دین کا فہم آئے گا اور دین آپ کو سمجھ آئے گا, قرآن آپ کو سمجھ آئے گا, حدیث آپ کو سمجھ آئے گی اور شریعت آپ کو سمجھ آئے گی, تو اس کے بعد پھر آپ کے اخلاق کیا ہوں گے؟ درست ہوں گے, آپ کے اعمال درست ہوں گے اور آپ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. تو دین کے فہم کے بغیر نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے, نہ اعمال درست ہو سکتے ہیں اور نہ اخلاق. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس کو دین کا فہم دے دیا گیا فقد اوتی خیرا کثیرا, خیر کثیر دیا گیا. وما یذکر الا اولو الالباب, اور قرآن مجید سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں اور استفادہ نہیں کرتے ہیں الا اولو الالباب, مگر وہ لوگ جن کے پاس دین کا فہم ہوتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ, جو خرچ کرو گے من نفقۃ خیرات, او نظر تم من نظر, یا قبول کرو گے کوئی نظر, میرا یہ کام ہو گیا تو میں کیا کروں گا, ایک دیکھ چاول جو ہے نا اللہ کے نام پر دوں گا, یہ نظر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, اللہ تبارک و تعالی آپ کے نفقے کو بھی جانتے ہیں, آپ کے نظر کو بھی جانتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار, اور نظر اللہ کے نام بھی دیا جاتا ہے, غیر اللہ کے نام بھی دیا جاتا ہے. لوگ غیر اللہ کے نام بھی منت مانگتے ہیں, حرام ہے, شرک فعلی ہے, اور غیر اللہ کے نام جو منت مانگی گئی ہے اس کا کھانے بھی حرام ہے. تو جو حرام ہے لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں, اور جو حلال ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حرام سمجھتے ہیں. وما للظالمین من انصار, اور ظالمین کے لیے قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. نظر منت اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے, اگر کسی نے غیر اللہ کے نام منت مانی تو یہ ظالم ہے, قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جن کے منت مانی ہے وہ قیامت کے دن اس کی جو ہے نا مدد نہیں کر سکے گا. ان تبدو الصدقات فنعم ما ہیا, اگر تم ظاہر کرو گے اپنی صدقات کو, فنعم ما ہیا یعنی نعم شیئن, بہت اچھی چیز ہے, بہت اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں, بعض صدقات ایسے ہیں کہ ان کو ظاہر کرنا چاہیے, اور بعض صدقات ایسے یعنی وہاں فضیلت ظاہر کرنے میں ہے, بعض صدقات ایسے ہیں کہ وہاں فضیلت چھپانے میں, جیسے کہ زکوٰۃ ہے, عشر ہے, سمجھے نا. تو اب یہاں فضیلت کس کے اندر ہے؟ ظاہر کرنے میں ہے. لہذا وہ فضیلت وہ صدقات جہاں فضیلت ظاہر کرنے میں ہے اس کو ظاہر کرے, یہ بہتر ہے. اور وہ صدقات جہاں فضیلت چپ کر دینے میں ہے وہاں چپ کر دیا کرے. ان تم تو صدقات, اگر تم کیا کرتے ہو ظاہر کرتے ہو اپنے صدقات کو, فنعم ما ہیا یعنی نعم شین اچھی بات ہے, وان تخفوها اور نفلی صدقات کے اندر افضلیت جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ واجب صدقات کے اندر افضلیت اظہار میں ہے, نفلی صدقات کے اندر افضلیت کس میں ہے؟ چپ کر دینے میں ہے. وان تخفوها اور اگر نفلی صدقہ چپ کر دو گے چھپاؤ گے, وتؤتوها الفقراء فقراء کو ادا کرو گے, فهو خیر لکم یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, ویکفر عنکم من سیئاتکم اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے کو آپ کے گناہوں کا کفارہ بنائے گا اور اس سے آپ کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے, مٹ جائیں گے. واللہ بما تعملون خبیر اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, پیغمبر کے لیے تسلی ہے, آپ کا کام ہے پہنچانا, تبلیغ آپ کے ذمے ہے, ہدایت دینا یہ آپ پر نہیں ہے, ہدایت پر لانا یہ آپ پر نہیں ہے. لہذا آپ اپنا فریضہ ادا کرے, اگر کوئی ہدایت پر آتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں آتا تو آپ پر کوئی جو ہے نا آپ کے لیے کوئی ملامت ہی نہیں ہے, آپ کو ملامت نہیں کیا جائے گا اس پر. لیس علیک ہداہم ہدایت پر, لیس علیک ہداہم لوگوں کو ہدایت پر لانا یہ آپ کا کام نہیں ہے, ولیکن اللہ یہدی من یشاء اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا ہدایت عطا کرے گا اور جسے چاہے گا تو ہدایت سے محروم رکھے گا. وما تنفقون من خیر فلانفسکم, دنیا کے اندر جو بھی خیر مال خرچ کرو گے تو یہ صدقہ آپ نے دیا اللہ کے نام پر, لیکن یہ آپ کے لیے, اللہ کو صدقات کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کے لیے آپ کے صدقات کو کیا کرتے ہیں؟ وصول کر کے جمع کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے. فلی انفسکم یہ آپ مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله, اور جو مال تم خرچ کرتے ہو یعنی تم اگر تم مال خرچ نہیں کرتے ہو مگر کس کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ آپ کے لیے ہے, اس کا جو ہے نا اجر ثواب آپ کو ملے گا. وما تنفقون من خیر, اور جو بھی خیر خرچ کرو گے, یوفا الیکم وانتم لا تظلمون, یہ دوسرا فائدہ ہے, اس کا پورا پورا اجر ثواب بلکہ پورا نہیں بڑا چڑھا کر اجر ثواب جو ہے نا اللہ دے گا, اور تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, یعنی آپ نے مال زیادہ خرچ کیا ثواب کم ملا, ایسا نہیں ہوگا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا, اب مستحقین صدقات کا ذکر ہے, وہ فقیر وہ محتاج اور وہ مسکین, الذين احصروا في سبيل الله جن کو جہاد نے روکے رکھا ہے اور وہ بارڈروں پہ کڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ڈیوٹیاں دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اسلام کو عزت دلانے کے لیے میادین جہاد کے اندر پڑے رہتے ہیں, جہاد نے ان کو روکے رکھا ہے کمانے سے اور گھر کا نظام چلانے سے, تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سب سے بہترین مستحق ہے. لا يستطيعون ضربا في الارض, اور وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں زمین کے اندر جو ہے نا روزی کی تلاش میں نکلنے کے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر روزی کی تلاش میں نکلے گا تو ادھر ملت کا نقصان ہو جائے گا, بارڈر جو ہے نا وہ خالی ہو جائے گا, دشمن جو ہے نا حملہور ہو جائے گا. يحسبهم الجاهل اغنیا, اور ہے ایسے لوگ کہ جاہل جو ان کو نہیں جانتا وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیا سمجھتے ہیں, من التعفف اس لیے کہ وہ مانگتے نہیں, اور ظاہری حلیہ بھی اس نے بھکاری کا نہیں بنایا. تعارفہم بسیماہم, لیکن آپ ان کے چہرے کی علامات سے پہچانیں گے کہ اس بیچارے نے کچھ نہیں کہا, پیٹ خالی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ خالی تھا تو کہتے ہیں کہ فَعَارِفَ بِاللَّذِي, آپ نے میری تکلیف کو پہچان لیا کہ میرے پیٹ خالی ہے. تو پیٹ خالی ہوتا ہے چہرے سے پتہ چلتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, ہاں تو ہاں چلے گئے. تعارفہم بسیماہم, علامات سے جو ہے نا آپ ان کو پہچانیں گے, یہ تیسرا وصف ہے. لا يسألون الناس الحافا, اور وہ نہیں مانگتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر, جیسے کہ آج کل بھکاری ڈیڑھ بن کر جو ہے نا ہٹنے کا نام نہیں لیتے. وما تنفقون من خیر فإن اللہ به علیم, جو بھی خیر خرچ کرو گے, جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, وہ اللہ کے علم میں. الذين ينفقون اموالهم, یہ تعمیم انفاق کا جو ہے نا ترغیب ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار, جو لوگ خرچ کرتے اپنے مال کو دن رات, تعمیم اوقات, سرن وعلانیہ, تعمیم حالات, یعنی چھپ کر بھی دیتے ہیں کھل کر بھی دیتے ہیں. فلہم اجرہم, یہ جلب منفعت ہے, ان کو ان کے صدقات کا کیا ملے گا, اجر ملے گا, ثواب ملے گا. عند ربہم, اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم دفع مضرر ہے, اور ان کو کسی قسم کا ڈر لاحق نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں مال دیا قبول ہو گیا نہیں ہوا, اجر ملے گا یا نہیں ملے گا, ایسا کوئی خوف نہیں, لاحق نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون, اور نہ ان کو غم لگے گا مال دینے کے بعد کہ میں نے بڑی غلطی کی, مجبور تھا, کیا کرتا, نہ دیتا تو شرمندہ ہو جاتا اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا تھا. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان, جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, قیامت کے دن یہ کس طرح اٹھیں گے قبروں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہیں اٹھیں گے مگر اس طرح اٹھیں گے جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک آدمی کے اوپر جنات بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیم پاگل ہوتا ہے, چیختا چلاتا ہے, ہاتھ جو ہے نا وہ بدلتے بدلتے, آنکھیں ٹیڑی, اور اس طریقے سے پیر جو ہے نا وہ ٹیڑے ہوتے ہیں, کبھی ایک طرف کبھی دوسرے طرف, کبھی گرتا ہے, کبھی جو ہے نا گلاٹیا جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, وہ لیتا رہتا ہے. تو یہ حرام کھانے والے, سود کھانے والے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اسی طریقے سے کیا ہوں گے, پاگل ہوں گے. من المس سے لپٹ کر, شیطان نے جس کو جو ہے کیا کر لیا ہو, یہ تخبط ہو شیطان, جس کو خواص بخت کر دے شیطان جن لپٹ کر. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ سزا ان کو اسی دی جائے گی کہ اس نے دنیا کے اندر عقل سے کام نہیں لیا اور کہا کہ بیع کس کے طرح ہے, ربا کے طرح ہے. دونوں کا مقصد کیا ہے, منافع کمانا, تو بیع جائز ہے تو پھر ربا کیوں نہ جائز ہے, ربا بھی جائز ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھا کہ بیع کے اندر آپ کو منافع عوض میں ملتا ہے اور سود کے اندر آپ کو منافع بلا عوض ملتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کہا کہ نہیں, بیع تو ربا کی طرح ایک ہی چیز ہے, جب یہ حلال ہے تو بھی حلال. وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم نازل کر دیا کہ بیع حلال ہے, ربا حرام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو اس نے کیا کیا, اس کا مذاق اڑایا. فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف, اور جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ سود سے رکا رہا, فلہ ما سلف, ماضی کے اندر اس نے جو سودی کاروبار کیا ہے وہ اس کا ہے. یعنی شریعت جو ہے نا تکلیف مالا یوتاق کا حکم نہیں دیتی, کہ آپ نے پچھلی زندگی کے اندر جتنا سود سے کمایا وہ سارا کا سارا کیا کرنا ہوگا؟ واپس کرنا ہوگا؟ نہیں. آج اگر آپ نے توبہ کر لیا اور سودی کاروبار آپ نے چھوڑ دیا, دل سے توبہ کر لیا, تو ماضی میں اگر آپ نے کچھ لیا ہے تو بس وہ آپ کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا معاف فرمائیں گے, وَلَهُ مَا سَلَفَ, واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اس کا معاملہ جو ہے نا وہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, لیکن جو آدمی اللہ کے پیغام ملنے کے بعد پھر واپس کس کی طرف جاتا ہے؟ سود کی طرف جاتا ہے اور پھر سودی کاروبار کرتا ہے, فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ جہنمی ہے, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاتے ہیں. سود سے مال مٹتا ہے, صدقے سے مال بڑھتا ہے, سمجھے نا؟ اور واضح مثال, سود سے مال مٹتا ہے, واضح مثال کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت ہے. 75 سال سے ہم قرضے لیتے رہتے ہیں اور اس قرضوں کا بوجھ قوم کے طرف منتقل کرتے ہیں, اور قوم جو ہے نا دن رات محنت کر رہی ہے ان قرضوں کے بوجھ اتارنے کے لیے جو حکومت جو ہے نا لے چکی ہوتی ہے, اور دن بدن وہ بوجھ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے. تو یہ واضح مثال ہے کہ سود مال کو مٹاتا ہے, صدقات مال کو بڑھاتا ہے, صدقے سے مال بڑھتا ہے, سود سے مال جو ہے نا وہ مٹتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثيم, اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے ہیں ہر گنہگار کافر کو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه, یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عقائد کو درست کرتے ہیں. تحقیق وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, لہم اجرہم عند ربہم جلب منفعت, ان کے اعمال کا اجر ان کو اللہ کے پاس ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون دفع مضرت, اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا. کس کے بارے میں؟ آنے والے وقت کے بارے میں. اور نہ غم لگے گا گزشتہ کے بارے میں, آئندہ کے بارے میں خوف نہیں ہوگا, گزشتہ کے بارے میں غم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, تنبیہ ہے مومنین کو, اور نہیں ہے بقایا جاتے سود وصول کرنے سے. آپ کا معاملہ ہو گیا سودی کسی کے ساتھ, آج مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا, اور آج آپ بغیر کسی تاخیر کی توبہ کریں, تو جو معاملہ آپ کا جاری ہے راس المال لے لے, سود چھوڑ دے. پھر حکم یہ, جو آپ کا راس المال ہے وہ لے لے, اور جو سود ہے اس کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے. ماضی میں جو لے چکا ہے وہ تو آپ کا ہو گیا, اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابھی جو معاملہ جاری ہے اور سودی معاملہ آپ نے کیا ہے, آج مسئلہ معلوم ہو گیا, آپ نے توبہ کر لیا, تو پھر کیا کرے؟ جاری معاملے کے اندر راس المال لے کر سود چھوڑ دے. ایمان والوں کو تنبیہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقی من الربا, جاری معاملے کے اندر جو سود ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر ایسا نہیں کرو گے زجر ہے, تو پھر فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ, پس تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان ہے اللہ کی طرف سے جنگ کا اور اللہ کے رسول سے کی طرف سے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم نے توبہ کر لیا تو پھر تمہیں جو ہے نا کیا ملے گا؟ تمہارا جو راس المال ہے وہ تمہیں ملے گا. لا تظلمونا ولا تظلمونا, نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا. تم ظلم کیا؟ یعنی سود وصول نہیں کرو گے, اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا. جس کے ساتھ آپ نے سودی معاملہ کیا ہے وہ آپ کے راس المال کو بھی ہڑپ کر لے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا, راس المال آپ کو واپس دیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, آپ نے سود پر پیسے دیے ہیں, توبہ کر لیا آپ نے, لیکن جن کو آپ نے پیسہ دیا ہے وہ تنگ دست ہے, تو آپ ایسا کریں کہ
اس کو مہلت دے دے آسانی کی وقت تک، اور ان سے کہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے پھر میرا پیسہ واپس کر دے.
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر صدقہ کرو تو زیادہ بہتر ہے.
اس لیے کہ اس نے پیسے لیا مجبور ہے، سود پہ جو اس نے پیسے لیا تو مجبور ہے، اس وجہ سے لیا، تو اگر صدقہ کرو تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر صدقہ نہیں کرتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو مہلت دے.
ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تَخْوِيفِ اُخْرَوِيهِ،
اپنے آپ کو دنیا کے اندر گناہوں سے پاک کرو اور ڈرو اس دن سے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹھائے جاؤ گے.
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون،
پھر وہاں پورا پورا دیا جائے گا جزا سزا ہر آدمی کو اس کے کیے کا، اور کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی.
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى،
یہ قرض کے احکام کا بیان ہے. ایمان والو، جب آپ کسی کو قرض دے دے وقت مقرر تک، یعنی 6 مہینے کے لیے آپ نے قرض دیا، سال کے لیے آپ نے قرض دیا، فاکتبوہ، تو تاریخ لکھ کے کیا کرے، تاریخ لکھ دے.
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ،
اور تمہارے درمیان جو ہے نا ایک کاتب کیا کرے، وہ تاریخ لکھ کے بالعدل، عدل کے ساتھ.
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ،
اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے کی دولت اسے عطا کی ہے، تو انکار نہ کرے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے.
فَلْيَكْتُبْ،
تو وہ کیا کرے، لکھ کے.
وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ،
اور مدیون جو ہے نا وہ کیا کرے، وہ املا کرائے یعنی صاحب حق کے سامنے.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،
اللہ سے ڈرتے رہے.
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا،
اور کم نہ کرے اس میں کسی قسم کی کسی شے کو.
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا،
اگر مدیون جس پر حق ہے یعنی جس نے قرض لیا ہے، اگر وہ کیا ہے، سفی ہے یعنی عقل کمزور ہے، او ضعیفن یا بڑا بچہ ہے، بڑا ہے یا بچہ کمزور ہے،
او لا يستطيع ان يملنا،
یا املا نہیں کرا سکتا.
فليملل وليه بالعدل،
تو پھر اس کا جو ولی ہے وہ کیا کرے، املا کرائے.
واستشهدوا شهيدين من رجالكم،
مردوں میں سے 2 آدمی کو معاملے کا گواہ بنائے.
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان،
پھر ایک مرد 2 عورتوں کو گواہ بنائے.
ممن ترضون من الشهداء،
لیکن گواہ ایسے لوگوں کو بناؤ جن کی گواہی پر آپ راضی ہو.
ان تزل احداهما فتذكر احداهما الاخرى،
2 خواتین ایک مرد کے قائم مقام کیوں ہے، اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسرا کیا کرے، گواہی یاد دلائے.
ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا،
اور جو معاملے کے گواہ ہے وہ انکار نہ کرے جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے.
ولا تسأموا ان تكتبوه،
اور سستی نہ کرے. ان تكتبوه صغیرن او کبیرن، معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو تو لکھنے میں کیا نہ کرے، سستی نہ کرے. الا اجلی ہی، وقت مقرر تک.
ذالکم اقسط عند اللہ،
یہ پہلا فائدہ ہے کتابت کا، یہ اس میں انصاف ہے اللہ کے ہاں.
واقوم،
یہ دوسرا فائدہ ہے، یہ درست رکھتا ہے گواہی کو.
واقوم للشہادت،
وادنا اللہ ترتابو، تیسرا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ ہے کہ تم جو ہے نا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ آپ شعبے میں نہیں پڑھو گے، اس لیے کہ اس میں قرض کی واپسی کی تاریخ کیا ہوگی، لکھی گئی ہوگی، تاریخ آ جائے گا تو پھر یہ ہے کہ فریقین جو ہے نا وہ شعبے میں نہیں پڑھیں گے. کہ آپ نے تو یہ مہینہ یاد کیا تھا، تاریخ تو نہیں بتائی تھی. وہ کہے کہ نہیں، تاریخ بتائی تھی اگر لکھا ہوا نہ ہو، لیکن جب لکھا ہوا موجود ہوگا تو پھر وہ نہیں کہہ سکے کہ آپ نے تاریخ نہیں بتائی تھی. جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر وہ اس تاریخ کو واپس کرے.
الا ان تکون تجارتا حاضرتا،
ہاں اس تجارت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو تجارت دس بدس ہو، جیسے محلے کے اندر دکانیں ہیں، بچے جاتے ہیں پیسہ دے کے سامان خریدتے ہیں وہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ 10 روپے کے پاپڑ کے دو گواہ لے کر جائیں گے تو یہ تو پریشانی ہے. تو وہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہے جہاں آپ لین دین جو ہے نس بدس کرتے ہو, بازار میں کرتے ہو, جہاں بھی کرتے ہو. ظاہر ہے شہروں کے اندر بازاروں میں لوگ جاتے ہیں لین دین کرتے ہیں تو وہاں کوئی ادھار نہیں کرتا. تدیرونہا, جو آپ لیتے دیتے ہو, بینکم, آپس کے اندر, فلیس علیکم جناحن الا تکتبوہا, یا اگر آپ معاملہ نہ لکھے کوئی قباحت نہیں ہے. واشہدوا اذا تبایعتم, لیکن یہ ہے کہ گواہ بناؤ جب آپ بیع کرے, جب آپ کوئی چیز لیتے ہو دیتے ہو تو لوگ دو آدمی کو گواہ بناؤ. ولا یزار کاتب ولا شہید, اور تکلیف نہ دے کاتب اور نہ جو گواہ. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ, اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ گناہ کی باتیں ہیں. فُسُوقٌ بِكُمْ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے نا احکام مفیدہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں جس سے تمہارے معاملات جو ہے نا وہ درست رہیں گے. تو اس پر جو ہے نا آپ عمل کرے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوزًا, اگر آپ سفر پہ ہو اور معاملہ لکھنے کے لیے کاتب نہیں ہے تو پھر بطور رہن کسی چیز کو رکھ لے اور اس کو قبل اپنی تحویل میں لے لے. فَرِهَانٌ مَقْبُوزًا. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, اور اگر مطمئن ہے اعتماد کرے تم میں سے باز باز کے اوپر تو ادا کرے وہ آدمی, فلیؤدی الذی, ادا کرے وہ آدمی کہ جو کیا ہے مدیون ہے, امانتہ یعنی دین کو ادا کرے, اس لیے کہ دوسرے نے اس پر کیا اعتماد کیا ہے اور اعتماد کر کے جو ہے اس نے لکھت پڑت نہیں کی, یا یہ ہے کہ جو رہن رکھا تھا اس کو کیا کر دیا, واپس کر دی. ولیتق اللہ ربہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ولا تکتم الشہادت, اور گواہی کو جو ہے نہ چھپائے. ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ, جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. واللہ بما تعملون علیم, اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل سے باخبر ہے. اب آخر کے اندر بیان توحید ہے چوتھی بار. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام کے تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. تو یہ توحید کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے کمالات کا بیان بھی ہے, یعنی اللہ کے کمالات کے ساتھ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اور وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اگر تم ظاہر کرو گے وہ باتیں جو آپ کے دلوں کے اندر ہے, او تخفوہ, یا چھپا کے رکھو گے, جو حاسب کو بہلا, حساب لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا تم سے. لیکن جو دل کے بعد زبان پر آ جائے پھر مؤاخذہ ہے قول کا. صرف دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں جب تک اس کو آدمی عملی جامہ نہیں پہناتا تو اس پر محاسبہ نہیں ہے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, اللہ تبارک و تعالی ماں بخشے گا جس کے لیے چاہے گا, سزا دے گا جس کو چاہے گا. تو تین صفات اللہ تبارک و تعالی کی آپ کے سامنے آ گئی, علم, ملک, قدرت. سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی کے ملک میں ہیں, اور سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو, سب چیزوں پر اللہ کو کامل قدرت حاصل ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, مدح مومنین ہے, ایمان لایا ہے پیغمبروں نے اس کتاب کے اوپر جو پیغمبروں کی طرف نازل کی گئی, من ربہ, اللہ کی طرف سے. والمومنون, ایمان والوں کو پیغمبروں کے ساتھ ملا دیا, تو بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو ملا ہے کہ پیغمبر ایمان لاتے ہیں, ایمان لائے ہیں, اور ایمان والے جو ہے نا وہ ایمان لائے ہیں ان کتابوں کے اوپر جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کی ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ, آگے تفسیر ہے ایمان کا. یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر, فرشتوں کے اوپر, آسمانی کتابوں کے اوپر, پیغمبروں کے اوپر. لا نفرق بین احد من الرسل, کیفیت ایمان کہ تمام کے تمام رسولوں میں ہم کیا نہیں کرتے ہیں, فرق نہیں کرتے ہیں کہ بعض پر ایمان بعض پر ایمان نہیں, نہیں تمام کے تمام رسولوں پر ایمان ہے. وقالوا سمعنا واطعنا, کہا کہ ہم نے سنا حق کو اور ہم نے دل سے مانا حق کو. غفرانک ربنا وإليك المصير, نطلب غفرانک ربنا, اے ہمارے رب ہم آپ سے بخشش مانگتے ہیں اور آپ کے طرف ہمیں جو ہے نا لوٹ کے آنا ہے. وإليك المصير, لا يكلف الله نفسا, یہ وإن تبدو کی کیا ہے تفسیر ہے, لا يكلف یعنی آخر تک اس کی تفسیر ہے. لا يكلف الله نفسا, اللہ تبارک و تعالی نے مکلف نہیں بنایا ہے کسی نفس کو. الا وسعها, مگر اس کا جو آدمی کے بس میں ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خیالات وہ ارادے جو ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں غیر اختیاری طور پیدا ہو, اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو روکنا ہماری بس میں نہیں ہے. اور آدمی جتنا اس کو روکتا ہے تو اسی طرح شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ مزید پیدا ہوتے رہتے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, نفس کے لیے, نفس ہی کے لیے ہے وہ جو نفس کرتا ہے. وعلیہا ما اکتسبت, یعنی خیر کا اجر نفس کو ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت, اور شر کا وزر بوجھ وہ بھی کس کو ملے گا؟ نفس کو ملے گا. وہ بھی کس کو ملے گا؟ نفس کو ملے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ تعلیم ہے, یعنی قولوا ربنا لا تؤاخذنا, اے اللہ ہمارا مؤاخذہ نہ کر. ان نسینا او اخطانا, دعائے اول اگر ہم بھول جائے یا خطا کر جائے. ربنا ولا تحمل علينا اسرا, یہ دعائے دوم ہے. اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جو بہت زیادہ باری کام ہو. کما حملته على الذين من قبلنا, جس طرح آپ نے باری کاموں کا بوجھ ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اور یہ دعائے سوم ہے, یہ رفع تکلیف تکوینی ہے. یعنی یہ جو پہلے دعا تھا ربنا ولا تحمل علینا, یہ رفع تکلیف شرعی ہے. یہ کیا ہے؟ رفع تکلیف شرعی ہے. یا اللہ ایسے سخت احکام کا ہمیں مکلف نہ بنائے جس کو آسانی کے ساتھ ہم ادا نہ کر سکے, تو رفع تکلیف شرعی ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اور یہاں پر جو ہے نا رفع تکلیف تکوینی ہے. یا اللہ ایسے مصائب ہمارے اوپر نہ ڈال جسے ہم آسانی کے ساتھ برداشت نہ کر سکے, یعنی ایسا سخت امتحان مصائب کے ساتھ ہمارا نہ لے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے بے صبری ہو جائے, جزا فزا ہو جائے, ثواب کے بجائے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے. یا اللہ تو ہم سے ناراض ہو جائے. ما لا طاقت لنا به واعف عنا, یہ نتیجہ دعا تتمہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہم سے درگزر فرما. واغفر لنا, اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ورحمنا, یعنی یہ سارے جو ہے نا تین دعائیں مانگی تھی, تو واعف عنا پھر دعا کا تتمہ ہے, وغفر لنا دوسری دعا کا تتمہ ہے, ورحمنا یہ تیسری دعا کا تتمہ ہے. اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, تو ہی ہمارا جو ہے نا مولا ہے. فانصرنا على القوم الكافرين, کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم زال الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اب یہاں سے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے اور سورہ بقرہ ختم ہو گیا. یہ بھی مدنی سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے ترتیب الوہی کے اعتبار سے تیسری سورت ہے. ترتیب نزولی کے اعتبار سے ایک کم نبے سورت ہے, نواسی. یہ ترتیب نزولی ہے, مدنی سورت ہے. شان نزول اس سورت کے اندر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناظرہ کیا تھا نجران کے نصارہ کے ساتھ, اور اسی کا ذکر ہے سورت کی ابتدائی تقریباً 90 آیات میں اسی کا ذکر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مدینہ تشریف لائے اور پھر یہاں اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ پھیلنے لگی. تو تقریباً جزیرہ عرب سارا کا سارا وہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا, لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو نجران یہ یمن کے اندر ایک جگہ ہے, وہاں نصارہ رہتے تھے. تو ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ وفد 60 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا. وفد کا جو سربراہ تھا وہ عبد المسیح عاقب تھا, یہ وفد کا سربراہ تھا. اور ایہم السید یہ وفد کے اندر صاحب رائے کی حیثیت سے جو ہے نا یہ شریک تھا. اور اسی طریقے سے وفد کے اندر حارثہ بن علقمہ, یہ جو قرظ بن علقمہ صحابی ہے یہ اس کا بھائی ہے حارثہ بن علقمہ, اور بنو بکر قبیلے سے ان کا تعلق تھا, یہ عرب تھے اور پھر جو ہے نا یہ نصرانی ہو گئے تھے. یہ بطور مذہبی امور کے سربراہ کے, اور بالفاظ دیگر آپ یہ کہے کہ لاٹ پادری کے حصے سے جو نہیں وفد کے اندر شریک تھے. اور یہ تقریباً 60 آدمی تھے وفد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. اور وہ جو متنازع مسائل تھے بین المسلمین والنصارہ, ان مسائل پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعتراضات سنے اور ان کے اعتراضات کے آپ نے جوابات ارشاد فرمائے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بات چلی گئی مباحلے کی طرف, اور پھر انہوں نے جو ہے نا آپس کے اندر مشورہ کر لیا. تو یہ جو لاٹ پادری تھے یہ عرب تھے اصلاً, اور پھر یہ نصرانی ہو گئے تھے, اور پھر نصرانی مذہب کا اس نے علم حاصل کیا تھا, یہاں تک کہ نصرانی مذہب کے اندر یہ مجتہد بن گئے تھے. اور روم کے جو بادشاہ تھے وہ بڑی عزت کی نظر سے اس کو دیکھتے تھے, اور ان کے لیے انہوں نے کئی چرچ بنوائے تھے, اور بہت عزت کے ساتھ شان اور شوکت کے ساتھ ان کو رکھا تھا, بہت بڑی تنخواہ جو ہے نا ان کو دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا وفد کے ارکان کو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی ہے. اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو مباحلے کی طرف گیا ہے واپس آیا نہیں ہے, لہذا مباحلے کی طرف نہیں جاؤ, سرنڈر ہو جاؤ اور جزیہ قبول کرو. اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت ہم سرنڈر ہوتے ہیں, ہم اپنا علاقہ آپ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کی اسلامی ریاست کا اس کو حصہ بنا دیتے ہیں, اور آپ ہمارے پاس جو آپ کی ریاست میں سب سے امین ہو وہ ہمارے پاس بھیج دے, ہم اس کو جزیہ ادا کریں. تیار ہو گئے تھے. تو یہاں سورت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے سامنے جو ہے نا توحید بیان کیا تھا, اور ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا تھا, کیونکہ تین طرح کے جو ہے نا عقائد تھے ان لوگوں کے. بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے تین اجزاء میں سے ایک عیسیٰ ہے علیہ السلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بیان کیا,
اور توحید کے بیان کے دوران آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات بیان فرمائی الحی القیوم، اور ابھی اس پر سر حاصل بات بھی ہو گئی ہے، الحی دائم المقام، القیوم دائم القیام، ہمیشہ باقی رہنے والا، جس پر زوال نہیں آتا، جو فنا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر موت آئے گی، انہوں نے مان لیا. ہو سکتا ہے کہ نصارہ میں سے ایک جماعت ایسی ہو، جیسے کہ بعض جو ہے نا تاریخ اقوال سے ملتا ہے کہ اس میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اس بات کے قائل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھائے گئے، بلکہ وہ بھی ہمارے طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ جانتے ہو کہ اس پر موت آئے گی، تو جس پر موت آتی ہے وہ خدا نہیں بن سکتا، نہ وہ خدا بن سکتا ہے نہ وہ خدا کا بیٹا بن سکتا ہے. اس لیے کہ جو خدا کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی اللہ کی طرح ہوگا، کیونکہ بیٹا اگر باپ کے نواں سے نہ ہو تو پھر تو یہ عیب ہے بیٹی کے لیے بھی اور اسی طریقے سے باپ کے لیے بھی. انسان سے اگر کوئی اور پیدا ہو جائے تو عیب ہے یا عیب نہیں ہے؟ عیب ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہو اور پھر وہ اللہ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر یہ عیب ہے اللہ کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی عیب ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے رحم میں رہا اور پھر وہیں سے پیدا ہوا اور پھر وہ کھاتے پیتے تھے، پیشاب پاخانہ کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے کیا ہے، منزہ اور پاک ہے، اور وہ دائم البقا ہے، اس پر موت نہیں آتی، اس پر زوال نہیں آتا، وہ فنا نہیں ہوتا، اور دائم القیام قیام ہے، یعنی کس کے ساتھ دائم القیام ہے؟ بتدبیر خلقہ وحفظہ، اس نے کائنات کو پیدا کیا، نقشے کو کڑا کر دیا، نظاموں کو نصب کر دیا، تو کائنات پیدا کرنے میں، نظام نصب کرنے میں، نظام چلانے میں، نظام کی حفاظت میں وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ ہے. تو بتاؤ یہ صفات عیسیٰ علیہ السلام میں ہے؟ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کو خدا کہو، خدا کا بیٹا کہو، جو تمہاری مرضی ہے. لیکن جب یہ صفات ان میں نہیں پائی جاتی ہے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا دین اسلام کی طرف، اور اپنے عقیدے کو کیا کرنا ہوگا، چھوڑنا. وہ پھر ان کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی اپنے، یعنی کوئی دلیل نہیں تھی، تو آخر میں یہ کہا کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ روح اللہ کہا، کلمۃ اللہ کہا، سمجھے نا؟ تو بس یہی کافی، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اپنے دعوے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی کہ قرآن مجید کے دو حصے ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں. محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جن کا معنی مرادی قطعی طور پر معلوم ہے، وہ آیت محکمات ہیں. بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کے معنی جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ معنی محتملہ ہے، لیکن شریعت نے اس کا معنی کیا کر دیا، متعین کر دیا، وہ بھی آیت محکمات ہیں. آیات متشابہات وہ ہے کہ جس کا معنی مطلب قطعی طور پر معلوم نہیں ہے. ظن کے درجے میں راسخین فی العلم جو ہے نا کیا کرتے ہیں، یعنی متاخرین کیا کرتے ہیں، تاویل بتاتے ہیں. راسخین فی العلم تاویل سے گریز کرتے ہیں. تو آیات متشابہات جہاں سے آئی ہے تو آیات محکمات بھی تو وہیں سے آئی ہے. لہذا اگر آپ نے آیات متشابہات سے کوئی معنی مراد لینا ہے تو آپ وہ معنی مراد نہیں لے سکتے ہیں کہ جو آیات محکمات کے ساتھ متصادم ہو، ٹکراؤ رکھتا ہو، بلکہ آپ وہ معنی مراد دیں گے کہ جو آیات محکمات کے ساتھ کیا ہو، موافق ہو. اور آیات محکمات کے اندر اللہ تبارک و تعالی صاف فرما چکے ہیں، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے مگر اللہ کا بندہ ہے، اور ہم نے ان پر انعام کیا، ہم نے ان کو جو ہے نا رسالت جو ہے نا عطا کی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، یہ بغیر باپ کے پیدا ہے، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، بس یہ ہے. اور اس طریقے سے آیات محکمات کے اندر ہے، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹا نہیں بناتا، بیٹوں سے پاک ہے. تو جو معنی آپ مراد لیتے ہو روح اللہ کلمت اللہ کا، یہ معنی تو بالکل ٹکراؤ رکھتا ہے، تصادم رکھتا ہے، کس کے ساتھ؟ آیات متشابہات کے ساتھ. اور ایسا معنی آپ مراد نہیں لے سکتے ہو. انہوں نے کہا کہ ابن اللہ آسمانی کتابوں میں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن اللہ کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، یہ تو آپ لوگوں نے آسمانی کتابوں کے اندر شامل کیا ہے. اور اگر ہم بالفرض والمحال اگر مان لے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ مبارک، معزز. اور پھر یا یہی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی کس میں سے ہے؟ متشابہات میں سے. لہذا بیٹا تو آپ مراد نہیں لے سکتے ہو، اس لیے کہ محکمات کے اندر بیٹے کی نفی ہے، وہ مراد نہیں لے سکتے، بات ہی ختم ہو. بہرحال آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، تو تقریباً 90 آیتیں اسی سلسلے میں اس سورت کی نازل کی گئی، نازل ہوئی. باقی سورت کے اندر وہ چار مقاصد جو بقرہ کے اندر بیان کیے گئے تھے وہ بھی اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ. تو یہ خلاصہ یہ سورت بھی ہے اور اس طریقے سے بقرے کے ساتھ ربط بھی ہے، یعنی اس بات توحید وہاں بھی تھا یہاں بھی ہے. لیکن یہاں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے، یہاں نصارہ کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کے جو شبہات تھے توحید بار تعالیٰ کے اوپر اس کا ذکر بھی ہے اور اس کے جوابات ہیں. اور اس بات رسالت بقرہ کے اندر بھی تھا، اس بات رسالت یہاں پر بھی ہے لیکن زیادہ وضاحت کے ساتھ، اس لیے کہ بقرہ کے اندر اس بات رسالت کے لیے اس بات رسالت کے دو طریقے تھے وہ بیان کیے گئے تھے، اور وہاں رسالت کے اوپر 9 اعتراضات اور شبہات جو وارد کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ان کے جوابات تھے. یہاں 15 شبہات اور اعتراضات جو نصارہ کی طرف سے، یہود کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے رسالت پر کیے گئے ان کا تذکرہ ہے اور اس کے جوابات ہیں، سر حاصل جوابات. اسی طریقے سے وہاں پر جہاد کا تذکرہ تھا، تو یہاں بھی جہاد کا تذکرہ ہے لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ. وہاں جہاد کے تذکرے کے ساتھ وہاں پر صرف تنظیم کو ذکر کیا، اور یہاں پر جماعت کو بھی ساتھ ذکر کیا کہ اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کیا ہو؟ فوج ہو. جماعت سے مراد کیا؟ فوج ہو اس کے پاس سرحدوں کی حفاظت کے لیے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا کلمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو عزت دلانے کے لیے اسلامی ریاست کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ فوج جو ہے نا ہونی چاہیے، تو اس کا ذکر ہے. اور پھر فوج کی اور جماعت کے لیے اصول جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں، تو مزید جو ہے نا اضافہ ہے. اسی طریقے سے بقرہ کے اندر انفاق کا ذکر تھا، اور بخلا کے جو ہے نا کچھ صفات بیان کیے گئے، تو یہاں انفاق کا ذکر ہے، اور انفاق کے ذکر کے ساتھ بخلا کی صفات بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا. یعنی یہ جو یہود اور نصارہ تھے اتنے بخیل تھے، اتنے بخیل تھے کہ کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو راضی کرنے کے لیے صدقات دے دیں، اس کو مال کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس اپنا مال بہت پڑا ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، صدقات سے جو ہے نا وہ گریز کرتے تھے. تو یہ خلاصہ بھی ہے، اور اس طریقے سے یہ ماقبل کے ساتھ ربط بھی ہے، اور ماقبل کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک ربط یہ بھی ہے کہ بقرہ کے اندر یہود کے علاقہ کا تذکرہ تھا، بچڑے کو الہ بنایا تھا، اور اس صورت کے اندر نصارہ کے جو نصارہ کا جو الہ ہے اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا، کیونکہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ جو ہے نا بنا رکھا تھا، تو یہ تذکرہ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہاں توحید پر شبہ تھا، اعتراض تھا بقرہ کے اندر، اور یہاں اسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، تو یہ بھی سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط ہے۔ اس طریقے سے وہاں پر رسالت پر جیسے کہ میں نے کہا نو شبہات ان کا جواب تھا، اور یہاں اس پر اضافہ کیا گیا ہے 15 شبہات اور اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور مقصد جو ہے سورت کا کیا ہے؟ ذکر مقاصد اربعہ، ذکر مقاصد اربعہ مفصلا، اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ بقرے میں بیان کیے گئے، یہ سورت کا مقصد ہے۔ وہاں ترتیب توحید پہلے، اس بات توحید پہلے ہیں، یہاں بھی اس بات توحید پہلے ہیں، وہاں اس بات رسالت اس کے بعد ہے، یہاں بھی اس بات رسالت اس کے بعد ہے، وہاں جہاد فی سبیل اللہ اس کے بعد ہے تو یہاں پر بھی جہاد فی سبیل اللہ اس کے بعد ہے، اور وہاں انفاق فی سبیل اللہ آخر میں ہے تو یہاں پر بھی انفاق فی سبیل اللہ جو ہے نا آخر میں پھر ذکر کیا ہے۔ باقی ہے کہ ما بہر امتیاز، وہ مسئلہ جس کے ساتھ سورت جو ہے نا باقی صورتوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، تو وہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا، ذکر مقاصد اربعہ مفصلا اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ بقرہ میں بیان کیے گئے۔ اور دوسرا ما بہر امتیاز رد نصارا ہے ان کے شبہات کے ساتھ تفصیلا، یہ صرف اسی صورت کے اندر ہے۔ اور تیسری جو ہے نا وجہ، تیسرا مسئلہ ما بہر امتیاز وہ یہ ہے کہ مجاہدین کے لیے جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، تو یہ مسئلہ اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور نصارہ کے 6 اعتراضات اور ان کے جوابات اسی صورت میں ہیں، سمجھے نا، 6 اعتراضات ہیں ان کے اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم مانتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، انکار ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عرب کی طرف نبی بنا کر بھیجا، تو جواب دے دیا کہ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام کے تمام قوموں کو علاقوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی خبر دے چکے ہیں کہ میرے بعد نبی آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے، تو ہم کیسے اس دین کو چھوڑے جس کی تعریف قرآن مجید بیان کرتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تعریف ان عیسائیوں کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائی اگر حضرت پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر وہ تعریف کے مستحق نہیں ہے، پھر تو وہ کافر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام آسمانی کتابوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو حق کہا، تو ہم کہتے ہیں بالکل حق تھا، لیکن دوسرے جو آخری نبی کے آنے تک، اور آخری نبی کے آنے کے ساتھ پھر کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اقنوم ثلاثہ ہے، تین خدا، عقل ان کو مانتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس صورت کے اندر بتایا، جواب دیا گیا کہ عقل جو ہے نا ان کو رد کرتی ہے، تین خداؤں کو عقل کیا کرتی ہے؟ رد کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موحد ہیں، تو سورت کے اندر جواب دے دی گیا اعتراض کا کہ آپ کیسے موحد ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا چھٹا اعتراض کہ عیسیٰ علیہ السلام جامع دین کے ساتھ آئے تھے، تو ہم کہتے جامع دین کے ساتھ آئے تھے لیکن وہ محدود مدت کے لیے تھے، ان کا دین تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، آخری نبی کے آنے کے ساتھ وہ دین کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ ہندوستان میں جب یہ آئے تھے، یہ انگریز جب آیا تھا تو ایک پادری کو یہ ساتھ لے کر آئے تھے، فنڈر نام تھا اس کا، اور اس نے اسلام کا اتنا مطالعہ کیا تھا کہ صرف گرامر کے اعتبار سے انہوں نے اپنے جو ہے نا یعنی معلومات کے مطابق سورہ فاتحہ کے اوپر ہزاروں اعتراضات کیے تھے، اگرچہ ان کے اعتراضات غلط تھے بے جا تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کی صلاحیت اور قابلیت کا اندازہ لگائے، اسے اتنا جو ہے نا اس نے گہرا علم حاصل کیا تھا۔ ہندوستان کے اندر جب وہ آیا اور اس نے چیلنج دیا کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے. تو میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے, چیلنج دیا اس نے. لوگ جو بھی آیا مناظرہ کرنے کے لیے وہ شکست کھا کے گیا, جو بھی آیا شکست کھا کے گیا, جو بھی آیا شکست کھا کے گیا. انگریز کو جب یقین ہو گیا کہ یہ تو بڑا قابل آدمی ہے, تو پھر انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام رکھا اور اس میں تمام کے تمام مذاہب کے جو مذہبی اسکالر تھے ان کو بلایا کہ یہاں پر کیا ہوگا, مناظرہ ہوگا, مقابلہ ہوگا. تو دار العلوم دیوبند نے مولانا رحمت اللہ کرانی کو بھیجا, ان کا انتخاب فرمایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. تو وہاں پر جب ان کے عالم کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے انہوں نے ہندو مت کے بطلان کے لیے دلائل پیش کیے اور پھر کہا کہ حل میں مبارز ہے کوئی جواب دینے والا؟ کوئی جواب نہیں دے سکا. پھر بت مت کے ابطال کے لیے اس نے دلائل دیے اور پھر اعلان کر دیے کہ حال میں مبارز. اور پھر اسلام کے ابطال کے لیے انہوں نے یہی 6 اعتراضات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, یہ 6 اعتراضات انہوں نے اٹھائے اور پھر کہا کہ حال میں مبارز. تو یہاں مولانا رحمت اللہ صاحب پتلے تبلے آدمی کھڑے ہو گئے. انہوں نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے اور پھر ان پر رد کیا, اور ایسا جو ہے نا مضبوط رد کیا کہ وہ بالکل جو ہے نا انگوش بدندان ہو گیا, رونگٹے کڑے ہو گئے, کھانپنے لگا, جواب نہیں بن پایا اس سے. انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے تو ہمیں بڑا رسوا کر دیا, لاکھوں روپے ہم نے خرچ کیے اور سوا جو ہے شرمندگی رسوائی کی آپ کچھ نہیں لے کر آئے. کہا کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا. اور مولانا رحمت اللہ کے لیے فیصلہ دے دیے کہ شریر ہے, ان کو بھی سزائے موت دی جائے گی. وہ انگریز جو تھا وہ بھاگ گیا. مولانا رحمت اللہ صاحب بھی کس طریقے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور یہاں سے سیدھے جو ہے وہ نکلے مکے کی طرف, مکہ پہنچ گئے. اور یہ جو انگریز تھا یہ یہاں سے پہنچا ترکی استنبول پہنچا, وہاں پر بادشاہ سے ملاقات کی اور وہاں پر بھی جو بادشاہ تھا ان سے بھی انہوں نے وہی باتیں کہی کہ میں عیسائی دین کا عالم ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا, اگر کوئی آدمی ہے مسلمانوں کے پاس یا کسی اور مذہب کے پاس تو وہ لے کر آئے. تو ترکی کے بادشاہ نے شریف مکہ کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے آدمی چاہیے. انہوں نے حاجی عبد اللہ سے کہا کہ ہمیں کوئی آدمی چاہیے, اور یہ اس وقت مکہ پہنچ چکے تھے. انہوں نے ان کو حوالے کر دیا مولانا رحمت اللہ کو. تو جب یہ وہاں پہنچے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے میرا نام نہیں بتانا ہے کہ یہ آئے ہیں. وہاں پر پھر وہ فنڈر جو ہے نا وہ آیا اور اسی شان سے اس نے رد کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا حال میں مبارز, جب اسلام پر رد کیا اور پھر کہا حال میں مبارز, یہ کڑا ہو گیا, یہ نکل آئے, یہ نکل آئے. اور اس نے پھر وہاں پر دوسرے دلائل کے ساتھ ان کے دعوے کو رد کیا. اس کے پاس جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو اس نے پہلے کہا تھا کہ اگر میں جواب نہ دے سکا تو دو صورتیں ہیں, یا مجھے قتل کیا جائے اور یا میں اس کے دین کو قبول کروں گا. یہ وہاں سے گھس گیا باتھ روم کے اندر, باتھ روم جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر بنا ہوا تھا, وہاں سے چلانگ لائیے سمندر کے اندر اور آج تک نہیں نکلا ہے, آج تک نہیں نکلا ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے کتاب لکھی ہے اظہار حق, اس میں انہوں نے یہ 6 دلائل بیان کیے. اور پوری دنیا کے مذہبی اسکالروں کی جو کتابیں جمع کی گئی تھی مذاہب کے اوپر, اس میں عیسائی پادریوں نے جب اظہار حق کو پڑھا انہوں نے کہا کہ جب تک دنیا کے اندر یہ کتاب رہے گی عیسائی مذہب نہیں پھیل سکتا اظہار حق. اور اس سے پہلے جو ہے نا اسی موضوع کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے الکتاب الصحیح لمن بدل دین المسیح, اور اس کے بعد پھر کتاب لکھی تھی علامہ علوسی کے نواسے ہیں نعمان علوسی, اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ الکتاب الصحیح فی رد دین المسیح. لیکن یہ جو اظہار حق ہے اور اس طریقے سے علوسی کی جو کتاب ہے یہ دونوں کتابیں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب سے لی گئی ہے, اصل کتاب وہی ہے.
الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم, وہ حی ہے اور وہ قیوم ہے. اور ان صفات کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام متصف نہیں ہے, لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ بالکل غلط ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کے حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کے جو اس سے پہلے نازل کی گئی. وانزل التوراۃ والانجیل, اور اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تورات اور انجیل کو, یہ دلیل نقلی ہے توحید کے اوپر, اللہ نے تورات انجیل کو نازل کیا. اور نزل علیک الکتاب بالحق, دلیل وحی ہے توحید باری تعالیٰ کے اوپر. اور الحی القیوم, یہ دلیل عقلی ہے توحید کے اوپر. تو تین دلائل آ گئے, الحی القیوم دلیل عقلی ہے توحید کے اوپر, نزل علیک الکتاب بالحق دلیل وحی ہے توحید کے اوپر, اور وانزل التوراۃ والانجیل یہ دلیل نقلی ہے. تورات انجیل کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا ہے, اور مضمون جو مرکزی مضامین ہے قرآن مجید کے, تورات کے, انجیل کے, وہ ایک ہے. کسی آسمانی کتاب کے اندر نہیں ملتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ بات آپ کہاں سے لے کر آئے؟ من قبل ہدل للناس, اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے اللہ پاک نے تورات انجیل کو نازل کیا ہدل للناس, لوگوں کے رہنمائی کے لیے. وانزل الفرقان, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اتارے ہیں فیصلے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید, جو لوگ, یہ تخفیف اخروی ہے, جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے آیات کے, ایسے لوگوں کے لیے شدید سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تبارک و تعالی غالب بدلہ لینے والے ہیں, عزیز ہے, غالب ہے, ذو انتقام بدلہ لینے والے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نہ عزیز ہے نہ ذو انتقام ہے, بلکہ وہ تو جزا فضا الہا زاری کے باوجود اپنے آپ کو نہ بچا سکے. کس طریقے سے پھر آپ ان کو الہ کہتے ہو, خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ تتمہ ہے دلیل عقلی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جس طریقے سے وسیع ہے اسی طریقے سے اللہ کا علم بھی وسیع ہے. کوئی چیز ڈکی چپی نہیں اللہ سے اوپر نیچے, سب اللہ کے علم میں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا علم اس طریقے سے وسیع نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو اوپر کا علم ہے نہ نیچے کا علم ہے, صرف اسی کا علم ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. تو قدرت وسیع نہیں ہے, طاقت وسیع نہیں ہے, اختیارات وسیع نہیں ہے, علم وسیع نہیں ہے. تو کس طریقے سے آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو الہ ہے اور یا اللہ کا کیا ہے, بیٹا ہے, یا تین اجزاء میں سے ایک ہے؟ یہ آپ کے من گھڑت جو ہے نہ باتیں ہیں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ وہ ذات ہے کہ ماں کے رحم میں اس نے تمہاری شکلوں کو تیار فرمایا جس طرح چاہا. صورتوں کو, شکلوں کو, ڈانچوں کو تیار کیا, لمبا, چھوٹا, چوڑا, پتلا, کالا, پیلا, گورا, سمجھے نا, طرح طرح کے شکلوں کو تیار کیا, رنگوں کے ساتھ جس طرح چاہا. لا الہ الا ہو, یہ ثمرہ دلائل ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, صرف اللہ ہے. العزیز الحکیم, جو غالب ہے, حکمت والا ہے. والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات, ازالہ شبہ ہے. انہوں نے کہا تھا نا, چلو ٹھیک ہے, یہ دلیل کافی ہے, روح اللہ, کلمۃ اللہ, تو یہاں سے جواب دیتے ہیں, یہ تو متشابہات میں سے, اور متشابہات کا جو معنی عام رات لیتے ہو یہ معنی محکمات کے متصادم ہے. اور متشابہات کا علم یا تو اللہ کے حوالے کرو, یا اگر معنی بتاتے ہو تو وہ معنی آپ بتا نہیں سکتے ہو کہ جو محکمات کے متصادم ہیں. والذی انزل علیک الکتاب, اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا, تمہارے اوپر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات, اس میں سے بعض آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب,
وہ ام الکتاب ہے، وہ اخر متشابہات، اور دیگر بعض دیگر آیتیں جو متشابہات ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑپن ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیچھے لگتے ہیں کتاب کے اندر جو متشابہات ہے، ان کے پیچھے لگتے ہیں ابتغاء الفتنۃ، کس لیے ایسا کرتے ہیں؟ گمراہی پھیلانے کی نس سے. جتنے فرقی باطل ہے اپنے عقائد باطل کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق متشابہات کا معنی بتاتے ہیں گمراہی پھیلانے کی نس سے. وہ ابتغاء تاویل ہی، اور غلط مطلب جو ہے نا معلوم کر کے اپنے ناکارا عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے. وما یعلم تاویلہ، اور صحیح مطلب آیات متشابہات کا نہیں جانتا الا اللہ، مگر صرف اللہ. والراسخون فی العلم، اور والراسخون فی العلم یقولون، یہ والراسخون مبتدا ہے، یقولون خبر ہے، راسخ فی العلم یقولون، وہ کہتے آمنا بھی، ہم آیات متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں، علم اس کا اللہ کو ہے، اس کا جو معنی مطلب ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اجمالا جو ہے نا ہم یقین رکھتے ہیں ان کے اوپر. کل من عند ربنا، محکم متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی سب ایک ہی مرکز سے صادر ہے. جب ایک مرکز سے صادر ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کا نظر کردہ کلام ہے، تو اس وجہ سے آپ متشابہ کا وہ معنی مراد ہی نہیں لے سکتے ہو جو محکم کا متصادم ہو. وہی معنی آپ بتائیں گے کہ جو محکم کا متصادم نہ ہو. وما یذکر الا اول الباب، اور سمجھانے سے وہی سمجھتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے. جو بے عقل ہوتے ہیں وہ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا، راسخین فی العلم کے دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ نہ پھر ہمارے دلوں کو ہدایت ملنے کے بعد. وہب لنا من لدنک رحمہ، عطا کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت. انک انت الوہاب، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس دن کے واقع ہونے میں رائی کے دانے کے برابر شک شبہ نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے وعدہ کر رکھا ہے اس دن کے آنے کا اور اس دن کے واقع کرنے کا، واقع ہو کر رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ کرز بن علقمہ انہوں نے ابو حارثہ بن علقمہ سے اس وقت، یعنی ان کے سامنے اس وقت یہ بات کہی تھی جب حضرت کے پاس آنے کے لیے ابو حارثہ بن علقمہ اپنے سواری پر بیٹھے تو سواری سے گر گئے یا سواری نے لات ماری چھوٹے آئی، تو اس وقت ان کے بھائی کرس بن علقمہ نے کیا کہا؟ تعس الابعد، ابعد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے. تو ابو حارثہ نے بھائی سے کہا تعست امکا، آپ کی ماں ہلاک ہو جائے، یہ کیا 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 کہہ رہے ہو؟ اپنے بھائی سے کہا. اور یہ وہی لاٹ پادری ہے جو وفد کا سر وفد کے اندر مذہبی مشیر کی حیثیت سے شریک تھا. لاٹ پادری اپنی بھائی سے کہتا ہے کہ تیری ماں مر جائے، تیری ماں کے جو ہے ناس ہو، ستیا ناس ہو، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کرز حیران ہو گیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تو اللہ کا نبی ہے اور حق سچ نبی ہے، اور آخر نبی کی جتنی صفات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ سب کے سب ان کے اوپر صادق ہیں، 100% یہ اللہ کا نبی ہے، مت تو بد دعا. کرز نے بھائی سے کہا کہ پھر آپ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایمان کیسے لے کر آؤں؟ لأنها اولئے ملوک آتونا اموالا کثیرۃ واکرمونا، بادشاہوں نے ہمیں بڑا مال دیا، بڑی عزت دی ہمیں، وزارت کے برابر درجہ دیا ہے. فلو آمنا بمحمد لاخذوا منا كل هذه الاشياء, اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا تو وہ ہم سے یہ سب کچھ لے لیں گے واپس. ہماری مجبوری ہے اس لیے ایمان نہیں لاتے. لیکن کرس کے دل میں بات بیٹھ گئی اور پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گیا. کرس جو ہے نا پھر مسلمان ہو گیا. تو اسی کے بارے میں یہ اتنا دل ہو گئی, ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم, جو کافر ہے, لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا, ان کا مال ان کی اولاد ان کو نہیں بچا سکے گی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے سامنے آنے سے روز محشر. اولئک هم وقود النار, یہ جہنم کے آگ کی جو ہے نا ایندھن ہے, جہنم کی ایندھن ہے. کذاب آل فرعون, یعنی دعبهم کذاب آل فرعون, ان کا دستور وہی ہے جو آل فرعون کا ہے. والذین من قبلهم, اور اس سے پہلے جو تواغیت گزرے ہیں, کذبوا بآیاتنا, بیان داب ہے, ان سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذهم اللہ بذنوبهم, ان کے بدعملیوں کی وجہ سے پھر اللہ نے پکڑا. واللہ شدید العقاب, اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, کیا یہود کیا نصارہ کیا مشرکین, ایک دن آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کے لشکر کے عرب سے یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے, تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کے قدم جو ہے نا اکھڑ جائیں گے اور یہ پسپا ہو جائیں گے اور یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی خبر دی, قل للذین کفروا, ایمان والوں سے کہو, ستغلبون, کافروں سے کہو, قل للذین کفروا, کافروں سے کہو, ستغلبون وتحشرون الى جہنم, ستغلبون, عن قریب تو دنیا کے اندر کیا ہو جاؤ گے, شکست خوردہ ہو جاؤ گے, مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الى جہنم, یعنی یہ پہلے تخویف دنیاوی تھا, اب تخویف اخروی ہے. وتحشرون الى جہنم, اور تمہیں جو ہے نا ہنکا کر پہنچا دیا جائے گا جہنم کی طرف. وہ بھی اصل میں ہاتھ بہت بری جگہ ہے رہنے کی. پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا, مسلمانوں کو طاقت عطا کی, اور جب بنو نذیر نے عہد پیمان کے خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا. دو باتیں سامنے رکھی, دو باتیں, یعنی خزرج ان کے دوست تھے, خزرج بیچ میں آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور یا یہ ہے کہ یہاں سے نکل جائے. نکلنے پر وہ راضی ہو گئے, چلے گئے یہاں سے خیبر. اس کے بعد بنو قریظہ نے چونکہ اپنے عہد کو ابھی تک نہیں توڑا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد, بدر کے بعد ان کے پاس پیغام بھیجا اور ان سے کہا کہ جو حشر مجاہدین نے قریش کا بدر میں کیا ہے وہی تمہارا ہوگا, اس لیے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کابیر اشرف جو ہے نا وہ تو یہاں سے بھاگا, مکہ چلا گیا, اور باقی جو بنی قریظہ تھے وہ ان میں سے اکثر تیار ہو گئے تھے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, لیکن بعد نے کہا کہ انتظار کریں, بعض نے کہا انتظار کریں. تو انتظار کے اندر کیا ہو گیا کہ بدر کے اندر وقتی نقصان ہوا, یہاں ان کے قدم مضبوط جو ہے نا ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنے ارادے تبدیل کر لیا, اور وہاں کعب بن اشرف مکے والوں کو ابھار رہا تھا مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور پھر جب وہ خندق کے اندر جو ہے نا غزوہ خندق کے موقع پر نکل آئے تو یہاں بنو قریظہ نے بھی ساتھ دیا, اور ان سے نمٹنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اعلان کرے, آپ نے اعلان کیا بنو قریظہ کی طرف, اور بنو قریظہ کے قلعوں کا جب محاصرہ کیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بالآخر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا اور نکل آئے. ان کے مردوں کو جو جنگی لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا, اور عورتوں کو یعنی ان کو تو پھر قتل کر دیا گیا, اور عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے نا وہ قیدی بنایا گیا. تو اس طریقے سے علاقہ ان سے کیا ہو گیا, خالی ہو گیا, مشرکین کے ہاتھوں سے مکہ نکل گیا. اور اسی کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہلے دی تھی, ستغلبونا, قل للذین کفروا ستغلبونا وتحشر, یہ کیا ہے, تخویف دنیاوی ہے, وتحشرون الى جہنم, تخویف اخروی ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم مثلہم, ضمناً اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بدر کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. تمہارے لیے جو ہے نا کیا ہے, نصیحت ہے. قد کان لکم آیتن, تمہارے سامنے کیا ہے, ایک نمونہ موجود ہے. فی فئتین, دو جماعتوں کے اندر, التقطا, جب دونوں جو ہے نا میدان کے اندر آمنے سامنے ہو گئی تھی. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ, ایک جماعت اللہ کی دین کو عزت دلانے کے لیے جنگ کر رہی تھی. وہ اخرا کافرتن, دوسری جماعت جو ہے نا قریش کی, مشرکین قریش کی تھی, وہ کافر تھے. یرونہم مثلیہم, یرونہم مثلیہم, کافر اپنے آپ کو مسلمانوں کا دگنا دیکھ رہے تھے. اور یا یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. تب ظاہر ہے کافر تو بہت زیادہ تھے, مسلمان کم تھے, تو دونوں صورتوں کے اندر مسلمانوں کی بہتری تھی. اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے. کافر جو ہے نا وہ 1000 تھے, 700 اونٹ تھے, اور ایک قول کے اندر ہی کہ 100 گھوڑے تھے, دوسرا قول یہ کہ 300 گھوڑے تھے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی بغیر سواری کی نہیں تھا, اور ہر ایک آدمی کے پاس تلوار تھی, اور وہ چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے لیس تھے. مسلمان تو جنگ کے ارادے سے گئی نہیں تھے, قافلے کو پکڑنے گئے تھے. تو 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس, آدمی 300 سے کچھ زیادہ, 313, اور اونٹ کتنے تھے, 70 تھے, اور گھوڑے کتنے تھے, 2, زرے کتنی تھی, 6, تلواریں کتنی تھی, 8, یہ ہتھیار تھے. اور پھر جب آمنا سامنا ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں تہو تیخ کر دیا. گاجر مولی کی طرح جو ہے نا وہ مسلمانوں کی تلواروں سے کٹتے چلے گئے. تو یہ نمونہ ہے. اور یہی بھی اگر میں نے کہا کہ ربط بین السور, یہ منصوص نہیں ہے. آپ دونوں صورتوں کو پڑھیں گے, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گئی. تو اس واقعے سے بھی ربط پیدا ہوتا ہے, کیونکہ بقرہ کے اندر تالوت کے لشکر چھوٹی سی لشکر تھی, کم لوگ تھے, وسائل کم تھے, اس کے مقابلے میں جالوت کا لشکر بہت بڑا تھا. کم لشکر جو مسلمان تھے اللہ نے ان کو غالب کر دیا, کس کے اوپر, جالوت کے اوپر. یہاں بھی اس کی مثال ہے کہ آپ مسلمان جو ہے نا وہ 313 ہے, اور وہ غالب آ گئے کس کے اوپر, 1000 کے اوپر, اور وہ 1000 چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے لیس تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہر ایک کے پاس وہاں سواری تھی, ان کے پاس بہت کم سواریاں تھیں. مثالیں ہیں. تو اس سے بھی ربط پیدا ہوتا ہے دونوں صورتوں کے درمیان. رأی العین یعنی سری آنکھ سے, واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اللہ تبارک و تعالی قوی کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کو چاہے. تو یا اللہ پاک نے ایمان والوں کی مدد کی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, یہ سب کے سب کیا ہے, یہ سامانی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء, فرشتہ کر دیا لوگوں کو کس چیز نے, حب الشہوات, مرغوب چیزوں کے محبت نے. سمجھے نا, اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مرغوب چیزوں کی محبت پھر آدمی کو کیا کرتی ہے, فریفتہ کرتی ہے. اور جس کا اعتماد بھروسہ اللہ پر ہو, تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو, اور دل میں اللہ ہو, عقیدہ اللہ ہو, عمل اللہ ہو, اللہ کی کتاب ہو, اخلاق اللہ کی کتاب ہو, تو پھر یہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوتی, خس و خاشاک, یہ اس کو مرغوب نہیں کر سکتے. اور جب آدمی مرغوب ہوتا ہے تو بگاڑ شروع ہوتا ہے, اور جب مرغوب نہیں ہوتا تو صراط مستقیم پر چلتا ہے. تو فریفتہ کر دیا لوگوں کو حب شہوات, مرغوب چیزوں کی محبت نے, من النساء, عورتیں, والبنین, اور اسی طریقے سے اولادیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء, میرے جانے کے بعد میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ کیا ہے, عورتیں. نعمت بھی بہت بڑی ہے, فتنہ بھی بہت بڑا ہے. الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, اور اس طریقے سے اولاد اولاد ہی آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، جاہل بنا دیتی ہے، خیر کے کاموں سے روک دیتی ہے اولاد کی محبت. پھر آدمی کیا کرتا ہے، اس کے مستقبل ان کے مستقبل بنانے میں لگا رہتا ہے، بینک بیلنس بڑھانے میں لگا رہتا ہے. تو من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، خزانے جمع کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے خزانے، آدمی کا جی نہیں بھرتا ان کے دیکھنے سے، صبح شام جاتا ہے باغات کے اندر، زمینوں میں، پلاٹوں میں دیکھتا رہتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے آدمی کو. من الذهب والفضہ، اور اس کے سونا چاندی گھر کے اندر پڑا ہوتا ہے تو جو محبت کرتے خزانوں سے وہ ہر رات کو اس نکالتا ہے، دیکھتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے. والخیر المسومہ، اور گوڑے نشان لگائے ہوئے، مطلب یہ ہے کہ یا تو ان پر نشان لگایا گیا اور یا یہ ہے کہ قدرتی نشان والے، جیسے کہ بعض لوگوں کے گھوڑوں کے ماتوں پر اور پیروں پر کیا ہوتے ہیں، سفید نشانات ہوتے ہیں. یا یہ ہے کہ والخیل المسومہ، وہ گھوڑے کے جو چراگاہوں میں چرتے ہیں، سائمہ جس کو کہتے ہیں. والانعام مویشیاں، والحرس کیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگانی کا سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو گے تو اللہ کے پاس جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں، جس کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں کیا ہے، خس و خشاک ہے. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اب بتا دیجئے، کہا کہ بتاؤ میں تم کو اس سے بہتر چیز. للذین اتقوا عند ربهم، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے، جنات باغ ہے، باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات کے اندر ہوں گے. وازواجا مطہرۃ، بیویاں ہوگی پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا وہاں مل جائے گی. اللہ اعلان فرمائیں گے کہ اب میں آپ سے ہمیشہ کے لیے راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے سارے کھرتے درتے کو دیکھتا ہے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ اوصاف متقین ہے، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے. یقول ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، تحقیق ہم ایمان لے کر آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے. والقانتین، حکم بجا لانے والے. والمنفقین، خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، تہجد کی نمازوں کے بعد گناہوں کی بخشش مانگنے والے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکہ، تو اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، یہ اللہ کے توحید کے اوپر دلیل وحی اور دلیل نقلی از ملائکہ. والملائکہ تو واول العلم، دلیل نقلی از اہل علم. قائما بالقسط، وہ نظام کو اعتدال کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ثمرائے دلائل، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین وہ صرف کیا ہے، اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم، جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، زجر ہے کتاب کے لیے. الا من بعد ما جاءهم العلم، علم آنے کے بعد. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے اختلاف جہل کی وجہ سے نہیں کیا، کس کی وجہ سے کیا، بغین بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تیاری مکمل ہے، حساب جب شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب نمٹانے والے نمٹائیں گے. فإن حاجوک فقل اسلمت وجهی للہ، اگر اے پیغمبر، یعنی پیغمبر کا سلوک معاندین کے ساتھ، اے پیغمبر اگر یہ لوگ آپ سے لڑے، فقل آپ کہہ دیجئے اسلمت وجهی للہ ومن اتبعنی، میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اسی طریقے سے جو میرے پیروکار ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب ملی دی گئی ہے یعنی یہود و نصارا، والامیین اور مشرکین، اسلمتم یعنی اسلمو اسلام لاؤ، فان اسلموا فقد اهتدوا، اگر وہ اسلام لاتے ہیں تو راہ نجات مل گئی ان کو، وان تولوا اگر وہ اعراض کرتے ہیں فانما عليك البلاغ، تو آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، تبلیغ ہے، پیغام پہنچانا ہے، پہنچا دیا آپ نے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے بندوں کے کرتے درتے کو دیکھتے ہیں اللہ کے نظروں کے سامنے. آپ کے ساتھی نے آپ سے درخواست کی ہے، ان کے والد کے کچھ دماغی مسئلہ ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين، اللهم اغفرنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. مولاي عز وجل، جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہے مولایا عز و جل سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، دے ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما، ہماری یہ محنت اور یہ بیٹھنا اور یہ پڑھانا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، دے ہم سب کے دلوں کو قرآن کی نور سے منور فرما، دے قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہے درس قرآن کے اندر براہ راست یا نیٹ کے ذریعے سے، مولایا عز و جل سب کے بیٹھنے کو اپنی برگاہ میں قبول کر کے نجات کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالی نے پورے خلائق اور کائنات کے لیے قرآن کریم کو ایک عظیم سرچشمہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن کریم حقیقت اس کی کیا ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی ہے، اور اس بات پہ ہم نے اللہ کے فضل سے کلام کیا ہے کہ وحی کی ضرورت کیا تھی، اور وحی انسان کے لیے علم اور ہدایت کے لیے ضروری تھی، اور یہ بات بھی ثابت کر دی تھی کہ ایک انسان کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں، جو اس کو نئی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، خاص طور پہ عقائد کی باتیں، اور خاص طور پہ ایمان کی باتیں وہ عقل کے ذریعے سے معلوم کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کام کے لیے انسانوں میں کچھ مخصوص انسان منتخب فرما دیے ہیں, اور ان مخصوص منتخب انسانوں پہ اللہ وحدہ لا شریک اپنا فضل اور اپنی طرف سے وحی, اپنا کلام, اپنی تعلیمات نازل فرماتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء مبعوث ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ دعا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور منزلت کو ثابت کرتی ہے. بات ہو رہی تھی یتلو علیہم آیاتِ, اے اللہ ایسا رسول ان میں بھیجیے, ایسا پیغمبر ان میں بھیجیے جو آپ کی کتاب کی تلاوت ان پر کرتے رہیں. تو قرآن کریم کا نظم اور قرآن کریم کا منطوق, قرآن کریم کے لفظ, یہ صحیح طریقے سے معلوم کر لینا اور ان الفاظ کو پھر قواعد اور ضوابط کے مطابق پڑھنا, یہ بھی قرآن کریم کی خدمت ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جس طرح فقہ ایک موضوع ہے, جس طرح حدیث ایک موضوع ہے, اور جس طرح تفسیر ایک موضوع ہے, اسی طرح ہمارے دین کے علماء نے تجوید کے نام پہ بھی بہت زیادہ محنت کی ہے. اور پورے عالم کے اندر کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسا دین, کوئی ایسی شریعت ہے ہی نہیں کہ جس کی کتاب کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایک علم تیار کر لیا گیا ہو اور اس علم کے ذریعے سے کتاب کی صحیح تلاوت کا تربیت دی جاتی ہو, انتظام کیا جاتا ہو. ہاں ایک دین ہے, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو یہ خاصیت دی ہے. اور پھر یہ نہیں کہ ایک دو انسان گزر گئے اور انہوں نے سب کو تجوید پڑھا دی, نہیں. اقرأ هذه الأمة ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, یعنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس سے ہی حضرت ابی ابن کعب جیسے صحابہ جو قرآن کریم کو بہت ہی زیادہ حسین طریقے سے پڑھتے تھے وہ موجود تھے. اور جس طرح قرآن کریم کے معانی اور مطالب اور تفاسیر یہ محفوظ ہیں, لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اور نہ ہی باطل قرآن کریم کے الفاظ کے اندر اپنی طرف سے کوئی شرارت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے معانی کے اندر اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کرنا اس کے لیے ممکن ہے. اور کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص حضرت کے قریب میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا, اور تلاوت کرتے کرتے اس نے اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ میں, اس آیت کو پڑھتا تھا اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْقَابُوتُ. حضرت نے جب یہ سنا تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ لفظ تو تابوت ہے, یہ تو قابوت نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو پڑھنے والا تھا اس کی زبان کے اندر کوئی کمی تھی یا لکنت تھی, اس وجہ سے وہ تابوت کو قابوت پڑھتا تھا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حالات دیکھے اور دیکھا کہ مسلمان قرآن کریم کو پڑھنے کے اندر غلطی کر رہے ہیں, قرآن کریم کے نظم اور قرآن کریم کے نطق کی ادائیگی میں ان سے خطا ہو رہی ہے, تو جو بڑے لوگ تھے, قرآن دان لوگ تھے, علماء تھے اور قراء تھے, ان کو جمع کر کے کہا گیا کہ مسلمان امت کی جس طرح دینی مسائل کے اندر تربیت کی جا رہی ہے, بات سمجھ رہے ہو, مسلمان امت کی جس طرح اعمال کے اندر تربیت کی جا رہی ہے, اسی طرح مسلمانوں کی قرآت کے اندر بھی ٹریننگ کرنا, تربیت کرنا ضروری ہے. تو یہاں سے تجوید کا علم بھی شروع ہو گیا, صرف کا علم بھی شروع ہو گیا, نحو کا علم بھی شروع ہو گیا. اور آپ نے سنا ہوگا علم نحو کے جو مدون اول ہیں ابو الاسود دولی, یہ ابو الاسود دولی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں, اور اسی طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی ہیں. اور ابو الاسود دولی یہ پہلے وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے عربی قواعد کو ترتیب دیا ہے, کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور, یہ جو قاعدے ہیں یہ کل 37 قاعدے ہیں. کتنے ہیں؟ ہاں 37 قاعدے یہ بنتے ہیں, اور ان 37 قاعدوں کے اندر پورا کا پورا جو نحو کے اصول اور ضوابط ہیں وہ ضبط کر دیے گئے ہیں. اور ابو الاسود دولی کی کتاب مسند ابو الاسود دولی کہلاتی ہے, اور حقیقت میں اس مسند کے اندر یہی 37 قاعدوں کے تمام اصول اور ان کے لیے جو شرائط و ضوابط ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں. اسی طرح نحو کا ذکر آئے اور امام سیبوی کا ذکر نہ ہو, یہ ممکن نہیں. سیبوی کی ایک مشہور جو الکتاب ہے, یہ الکتاب حقیقت میں ابو الاسود دولی کی مسند کی شرح ہے, اس کی تفسیر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو ابو الاسود دولی نے ایسے قاعدے تیار کیے کہ ان قاعدوں کے اندر اگر کوئی غور و فکر کر لے اور عربی عبارت کے اندر اس کی تربیت کر لے, اس کی ترتیب کر لے, تو اس کو عبارت کے اندر خطا کا جو نقصان ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. امام قصائی یہ بھی بڑے آدمی تھے, اور جس طرح امام قصائی نحوی تھے اسی طرح فقی بھی تھے, عالم بھی تھے. امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے, لیکن عمر میں امام محمد بڑے تھے اور امام قصائی چھوٹے تھے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے امام قصائی سے کہا کہ آپ دن رات نحو پڑھتے ہیں، نحو کے بارے میں سوچ و فکر کرتے ہیں، اما تعلمت الفقہ، فقہ کیوں نہیں پڑھتے؟ امام قصائی نے جواب دیا کہ میں نحو کے قواعد سے فقہ کے مسائل کو حل کرتا ہوں. امام محمد رحمت اللہ علیہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، فقہ بالکل الگ علم ہے، نحو بالکل الگ علم ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ آزمائش کر لیں، مجھ سے امتحان لے لیں، مسائل پوچھ لیں مجھ سے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا کہ ایک شخص نماز کے اندر غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد سجدہ صحف کر لیتا ہے، لیکن سجدہ صحف کرنے کے بعد اس سے دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے، کیا دوبارہ سجدہ صحف کرنے کی ضرورت ہے یا دوبارہ سجدہ صحف کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. امام قصائی نے جواب دیا کہ دوبارہ سجدہ صحف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سجدہ صحف کر لینا کافی ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے پوچھا من اینا آخستا، یہ قاعدہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب تو درست ہے. تو امام قصائی نے جواب دیا المصغر لا یصغر اخرى، ایک مصغر یعنی تصغیر جب بنا دی جائے تو اس سے مزید تصغیر لیے بنائی نہیں جاتی. رجل سے رجیل بنتا ہے، پھر رجیل سے آگے تصغیر اس کی نہیں بنتی. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، اللہ نے آپ کو نحو کے ساتھ فقہ کا علم بھی دیا. تو یہ واقعہ آپ حضرات کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ فنون کے اندر بھی علوم موجود ہوتے ہیں. آج کل کے ہمارے نئی روشنی والے طلباء جو نکلے ہیں وہ عموماً فنون سے پہلو تہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں کی تو ضرورت نہیں تھی اور بس ہم فقہ پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، یہ کافی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک فنون کے اندر انسان ماہر نہیں ہوتا ہے تو وہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ جو اسلام کی ذمہ داری ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ٹھیک ٹھیک ادائیگی کرنا اس کا ممکن نہیں ہے. صرف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ آپ عربی کو پہچان لیں، اور عربی کو پہچاننے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ آپ قرآن کریم کے ماہر ہو جائیں. نحو کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ آپ کلمے کے اواخر کے بارے میں معلوم کر لیں، اور کلمے کے اواخر کو معلوم کرنے سے آپ کو عربیت کے اندر مہارت حاصل ہوگی. عربیت کے اندر مہارت حاصل کریں گے تو خود بخود قرآن کریم ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، لیکن خصوصاً قرآن کریم، اور قرآن کریم کے اندر بھی یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. انبیاء کرام تو انسان تھے، بشر تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ دنیا سے چلے گئے. اب انبیاء کی جو وراثت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ علماء کو نصیب کی ہے، اور علماء کو چاہیے کہ وہ انبیاء کی جو وراثت ہے، انبیاء کی جو ذمہ داری تھی، انبیاء کا جو منصب تھا، اس منصب کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا یہ علماء کا فریضہ ہے. تو فنون کے اندر بھی بہت ہی زیادہ توجہ کی بھی ضرورت ہے اور مہارت حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہر دور کے جو معتبر علماء تھے اور ہر دور کے جو محققین علماء تھے، وہ فنون کے اندر کوشش بہت کرتے تھے. امام العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت جس طرح حدیث کے اندر امام تھے، جس طرح فقہ کے اندر امام تھے، اس طرح حضرت فنون کے اندر بھی امامت کا درجہ رکھتے تھے. اور اسی طرح فنون کی ضروری کتابیں، ان کا معلوم ہونا بھی ضروری ہے اور ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے. مثلا علم النحو کے اندر مشہور کتابیں بہت ہیں، طلباء کرام نے کافیہ پڑھی ہے، طلباء کرام نے شرح جامی پڑھی ہے، لیکن ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نحو کے اندر پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے وہ علامہ جلال الدین سیوطی کی جمع الجوامع ہے. کون سی؟ ہاں، یہ آپ نے نوٹ کر لیا، اس کو نوٹ کرنا ضروری ہے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے عالم کے اندر جو نحو کی کتابیں ہیں ان میں بہت اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں، لیکن فرماتے تھے کہ جلال الدین سیوطی کی جو جمع الجوامع ہے وہ کتاب بہت زیادہ جامع اور معنی ہے. اسی طرح علم الصرف بظاہر ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ درجہ اولا میں درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا علم الصرف کے بڑے بڑے محققین گزرے ہیں، اور علم الصرف کے اندر ایسے علماء بھی گزرے ہیں کہ ساری زندگی انہوں نے تصغیر کے اوپر، تصریف کے اوپر محنت کی ہے. اور عرب تو چھوڑو، ہندوستان کے علماء، علم الصیغہ کے مصنف کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف کے اندر جو سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے وہ ابن ہشام کی مغنی اللبیب ہے. کیا؟ ابن ہشام کی مغنی اللبیب، یہ کتاب بہت زیادہ قیمتی کتاب ہے. اور میں نے خود حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سنی تھی کہ ایک محقق عالم اور ایک علوم کا طلبگار طالب علم، اس کے پاس جمع الجوامع کا ہونا اور مغنی اللبیب کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح منطق کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ منطق ایک فن ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں تو اس فن کے اوپر بہت زیادہ محنت بھی ہوتی ہے، اگرچہ سمجھ کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں. عیسیٰ غوجی بھی آپ نے پڑھی ہے، مرقات بھی آپ نے پڑھی ہے، شرح تہذیب بھی آپ نے پڑھی ہے. ہاں، آگے جا کے اللہ جانے وفاق والوں نے تو سلم کو نکال دیا ہے، لیکن الحمدللہ احسن العلوم میں سلم موجود ہے. حضرت مولانا لال مرجان صاحب سلم کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے آپ سیکھیں. یہ ساری کتابیں منطق بہت بڑا علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ اس میں ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. جیسے ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ بات کرتا ہے تو ایک عام آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہے. تو منطق کے اندر جو بدیع المیزان ہے، بدیع المیزان، یہ بہت زیادہ قیمتی کتاب ہے، لیکن یہ مختصر ہے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منطق کے اندر جو سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے وہ غلام یحییٰ ہے. غلام یحییٰ، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی کتاب دیکھوں کہ اس کتاب کے اندر صرف بھی موجود ہو، اس کتاب کے اندر نحو بھی موجود ہو، اس کتاب کے اندر منطق بھی موجود ہو، اس کتاب کے اندر تاریخ بھی موجود ہو، اس کتاب کے اندر قدیم زمانے کے واقعات بھی موجود ہوں، اور اس کتاب کے اندر اسلامی دور اور اسلامی سلطنتیں، اسلامی ادوار کی تمام چیزیں موجود ہوں، تو ایسی کتاب شہاب الدین نویری کی، شہاب الدین نویری کی نہایت العرب، شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب، یہ بہت زیادہ قیمتی کتاب ہے. اور کل یہ 36 جلدوں میں الحمدللہ ہمارے کتب خانے کے اندر موجود ہے. جو طلباء شوق رکھتے ہیں وہ کتب خانے کے اندر جا کے اس کی زیارت کریں، دیکھیں کیا چیز ہے. تفصیلی کتابوں کے لیے بلند ہمت ہونا ضروری ہے. اگر بلند ہمت ہی نہیں ہے اور ایک انسان یہ سوچے کہ اتنی لمبی کتاب ہے، اس کتاب کو میں کیسے پڑھوں گا، اس کتاب کو میں کیسے دیکھوں گا، تو یہ عالم کی، علم کی شان کے تقاضوں کے مطابق یہ بات نہیں. ہاں تفصیلی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، مختصر کتابیں ہوتی ہیں تو ان کے لیے کم وقت میں کام ہو جاتا ہے. تو علم کے ساتھ جو وقت کا حساب کرتا ہے تو وہ علم تو پھر کمزور ہوتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ علماء اور اہل دین اور طلباء وہ دینی کتابوں کے اوپر توجہ دیں اور ان کو پڑھنا سیکھنے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کا نزول دو طریقے سے ہوتا تھا. ایک طریقہ تو میں نے بتا دیا، وحی مطلو جسے وحی جلی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ وحی غیر مطلو تھا جسے وحی خفی بھی کہا جاتا ہے. وحی جلی یا وحی مطلو وہ محفوظ ہے، کس طرح کہ اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے کلمات بھی محفوظ ہیں، اس کی قرآت بھی محفوظ ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ کلام نازل کیا ہے اسی طرح وہ کلام پڑھنا، یہ بھی اس کی حفاظت میں ضروری ہے. یعنی معانی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور کلمات بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے. جبکہ وحی غیر مطلوع جو ہے وہ معنی تو اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو اس کے کلمات ہوتے ہیں، جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوتا ہے، تبھی وہ الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتے ہیں. اگر الفاظ ادا نہیں ہوتے تو پھر آپ کی تقریر ہوتی ہے، یعنی آپ نے ایک عمل کیا ہوتا ہے، وہ عمل سنت بن جاتا ہے، وہ عمل دین بن جاتا ہے، یہ وحی ہے. اور یہاں تک کہ خواب کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلیم دی گئی، یا خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی رہنمائی کی گئی، تو وہ بھی وحی ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچا خواب دکھایا ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا، اور ابراہیم آپ نے سچا خواب دیکھا ہے، یہ بھی وحی ہے. اور اسی طرح کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے براہ راست قلب مبارک میں یہ بات الہام کر دی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے، الہام میں اور کشف میں فرق بتا دیا تھا، آج الہام اور وحی میں فرق بھی سن لیجئے. وہ یہ کہ الہام کے اندر جس پہ الہام ہوتا ہے اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ بات میرے دل میں جو آئی ہے یہ آئی کس کی طرف سے، جبکہ وحی کے اندر پیغمبر اور نبی کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ہے وحی کے بارے میں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی نازل ہوتی تھی وہ وحی ایک تو جلی ہوتی تھی، یعنی حضرت جبرائیل امین لے کے آتے تھے، اور حضرت جبرائیل امین وہ آپ کو بتاتے تھے، آپ کو پڑھاتے تھے، آپ کے سامنے تلاوت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بھی یاد کر لیتے تھے اور وہ معانی بھی آپ کو یاد ہو جاتے تھے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک جلدی جلدی کیوں ہلاتے تھے؟ اس لیے تاکہ اس کو یاد کر لیں. اور وحی کی وہ قسم کہ جس کے الفاظ اور جس کے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ پیغمبر اور نبی خاص طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے تھے، وہ وحی غیر مطلوب یا وحی خفی ہے. دیگر انبیاء کو وحی کتنی مرتبہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن تاریخ سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر کے پاس 10 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پیغمبر کے پاس 50 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پیغمبر کے پاس 100 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، کسی پیغمبر کے پاس 200 مرتبہ وحی نازل ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ وحی کا نزول ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے، چونکہ آپ آخری نبی تھے، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے وحی بھی ایسے باران رحمت کی طرح نازل کی ہے کہ ویسی وحی کائنات میں اس سے پہلے کسی انسان کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور وحی کا نزول جب ہوتا تھا تو کیسے ہوتا تھا؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہم نے بالکل ابتدا میں پڑھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ پس منظر سمجھ لینا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جو مکہ کا ماحول تھا وہ ماحول بڑا عجیب و غریب تھا، اور اس ماحول کے اندر ہر قسم کی ناکردنیاں موجود تھیں، ہر قسم کے گناہ موجود تھے. زنا عام تھا، شراب عام تھی، قتل و قتال عام تھا، چوری کرنا ڈاکہ کرنا عام تھا، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا کوئی خاص بات نہیں مانی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ جاتے تھے، اور غزوہ بعاث جیسی، یعنی جنگ بعاث لڑی، جنگ بعاث ایسی جنگ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک قبیلے کے ایک آدمی نے ایک زمین پہ آ کے کھڑا ہو گیا، پاؤں رکھا کہاں پہ؟ زمین پہ، اور کہنے لگا کہ پورے جزیرہ عرب کے اندر کوئی ہے جو اس زمین سے مجھے ہٹا سکے، اس جگہ سے میرا پاؤں ہٹا سکے تو وہ آ جائے. اور 100 سال تک اس پہ جنگ ہوئی ہے, ہزاروں لوگ اس کے اندر قتل ہوئے, ایک دوسرے کے قبائل کو ختم کر دیا, بڑے بڑے جو سرداران تھے بدماشان تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر قتل ہوئے. یہ جو بعد میں بچ گئے تھے تو تھوڑے سے تھے, ابو جہل تھا, عتبہ تھا, شیبہ تھا, ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ زیادہ زوراور تھے. لیکن وہ بواس کے اندر چونکہ وہ بدماش بھی تھے اور جہالت کی وجہ سے ان میں جہالت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, تو وہ لڑائی کے لیے جنگ کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. اور وہ جنگ بواس کے اندر لڑتے 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 100 سال تک انہوں نے ایک دوسرے کو مارا پیٹا, یہاں تک کہ آخر میں دونوں قبیلوں کے چند لوگ رہ گئے, باقی ختم ہو گئے. یہ حالات تھے. اور ایسے ماحول کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے عرب کے اندر, عرب مستعربہ میں, یعنی عرب کے اندر بھی پھر قبیلے ہیں, بات غور سے سنیے گا, عرب کے اندر جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ عرب مانے جاتے ہیں وہ عرب مستعربہ ہیں. اور عرب مستعربہ کے اندر جو سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ ہے, سب سے زیادہ اہمیت والا قبیلہ ہے, وہ قریش ہے. اور قریش کے اندر پھر بنو ہاشم ہے جو سردار کی حیثیت رکھتے ہیں, جو وہاں کے بڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں. بنو ہاشم کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ایسے انسان کو پیدا فرما دیا کہ وہ انسان عام انسانوں سے ہٹ کے تھے, عام انسانوں کی طرح ان کے اندر نفسانی خواہشات نہیں تھیں, عام انسانوں کی طرح ان کے اندر بے مروتی والے کاموں کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. اور واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے, اور کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کے لائے جا رہے تھے. پتھر جب اٹھائے جاتے ہیں تو وہ صحرا کا ماحول تھا, مکہ تو ریگستان ہے, تو وہ پتھر گرم ہوتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کوئی ایسا خاص انتظام بھی نہیں ہوتا تھا, سارے لوگ وہ پتھر اپنے اپنی کمر کے اوپر رکھ کے لا رہے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پتھر اپنی کمر کے اوپر رکھ کے لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ کا تہبند ہے, یہ جو آپ کی دھوتی ہے, اس زمانے میں دھوتی ہوتی تھی, آپ اس دھوتی کو کھول کے اپنی کمر پہ رکھیں اور پتھر کو کمر کے اوپر رکھیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, تاکہ آپ کو گرمی نہ لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے. تو حضرت عباس نے, چونکہ آپ چھوٹے تھے, آپ بچے تھے, آپ کی دھوتی خود اپنے ہاتھ سے کھولی اور آپ کے کمر پہ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن فخر مغشین علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. وقال ایتنی ازاری ایتنی ازاری, اور آپ صرف اتنا بولتے تھے میرا چادر واپس کر دو, میرا کپڑا واپس کر دو, اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے. لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, اس لیے کہ عام انسان اس زمانے میں غربت تھی, اس زمانے میں تکلفات نہیں تھے. آج کل ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے, ایک سے ایک لباس دیا ہے, ایک سے ایک اچھی چیز دی ہے. اس زمانے کے اندر ایک کپڑا ہوتا تھا, اکثر صحابہ کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زبردستی کر کے کھولا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ صرف اور صرف اپنے ازار کی طلب میں رہے اور اس کے علاوہ آپ نے کسی اور چیز پر توجہ نہیں دی، تو لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے اور لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھی اور آپ نوجوان ہوئے تو مکہ کے ماحول میں رہنا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ کے سامنے اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا، آپ کے سامنے کعبہ کے اندر بت موجود تھے، آپ کے سامنے لات اور عزیٰ کے سجدے کیے جاتے تھے، آپ کے سامنے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کی جاتی تھی، آپ کے سامنے اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب مانا جاتا تھا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا تھا، کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا، سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو یہ ایسے ماحول کے اندر پیغمبر جو کہ معصوم تھے، پیغمبر جو کہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، پیغمبر جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی تعلیمات دی تھی کہ ویسی تعلیمات کائنات میں کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ماحول کے اندر نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ تیار کرتی تھی، کھانا تیار کرتی تھی، اور آپ وہ کھانا لے لیتے تھے اور اس کے بعد غارِ حرا میں چلے جاتے تھے، اور غارِ حرا میں آپ اکیلے وقت گزارتے تھے۔ کس طرح آپ عبادت کرتے تھے یہ بات ہم نے کر لی ہے یا رہتی ہے، آپ بتائیے۔ غارِ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے، میرے خیال میں اس موضوع پہ ہم نے ابھی بات نہیں کی ہے، نہیں کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ کون سی عبادت تھی، کیسے کرتے تھے؟ اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، اور پہلا قول یہ ہے، چار قول ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، نوٹ کر لیجئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی تھیں ان تعلیمات کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور تاریخ کی ایک اور عجیب بات یاد رکھیے کہ غار حرا کے اندر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی، بلکہ غار حرا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عبادت کی، اور غار حرا کے اندر حضرت ہارون نے بھی عبادت کی۔ حضرت ہارون کی قبر جبل احد کے اوپر ہے، مدینہ منورہ میں جو جبل احد ہے، ان علاقوں میں حضرت آئے تھے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جب یہ موقع آئے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرماتے تھے، تو پہلا قول یہ ہے کہ وہ عبادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے وہ حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی تھی، ان کو جو انجیل کے ذریعے سے دین دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے آل و اولاد میں سے تھے، اور آپ نے خود بھی کہا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں. قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے دین کی حنیف بن کر اتباع کیجئے. تو عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائی ہوئی دین اور لائی ہوئی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے. کتنے ہو گئے؟ تین قول ہو گئے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی وہ تفکر فی اعلی اللہ و نعمہ, یہ آپ کی عبادت تھی. وَأَمَّا تَعَبُّدُهُ فَتَفَكُّرُهُ فِي اعلی اللہ و نعمہ, وہ تفکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ میں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں. اعلیٰ کہتے ہیں احسان کو, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ اور آپ پہ فضل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اور آپ پہ جو نعمتیں کی ہیں, ان نعمتوں کے اندر جو غور و فکر کرنا ضروری ہے, اور وہ غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی ایک اور قول بھی موجود ہے, وہ معتزلہ کیا ہے, بات غلط ہے. وہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک اور کوئی دین تھا جس دین کے بارے میں ہم نہیں جانتے, صرف انبیاء جانتے ہیں, اس طرح آپ لوگ عبادت کرتے تھے. یہ بات درست نہیں ہے, بات غلط ہے. ان میں سب سے زیادہ جو معتبر قول ہے وہ چوتھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جا کے تشریف فرما ہوتے تھے اور آپ عبادت کرتے تھے, اور آپ کی جو عبادت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تفکر میں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں رہتے تھے, یعنی اکیلگی میں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ماحول میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے, اور جہاں پیغمبر ہوتا ہے وہاں پہ گناہ ہو یہ ممکن نہیں ہے, جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں پیغمبر ہو یہ ممکن نہیں ہے. پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. قوم لوط کو دیکھیے, قوم صالح کو دیکھیے, ہاں قوم شعیب کو دیکھیے. باقاعدہ حکم آتا تھا کہ حضرت جی نقصان زیادہ ہو رہا ہے, گناہ زیادہ ہو رہے ہیں, اب آپ یہاں سے جائیے. لیکن غار حرا کے اندر خاصیت یہ تھی کہ غار حرا میں جب بیٹھتے تھے تو بالکل سیدھ میں سامنے کعبہ نظر آتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے بیٹھ کے کعبہ کی زیارت کرتے تھے اور وہیں سے کعبہ کی عبادت کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اسی اثناء کے اندر ایک عجیب و غریب مخلوق اور اللہ کے خلائق میں سے ایک محترم مخلوق حضرت جبرائیل آئے, اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے ملایا اور اقرا پڑھیے. ما انا بقارئ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. حضرت شیخ الہند کا ترجمہ یاد رکھیے گا, میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا اقرا, ما انا بقارئ, میں وہ نہیں جو پڑھ سکے. جب تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے آپ کو قریب کیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس گویا ہو گئی اور آپ کی زبان پہ وحی کا نزول شروع ہو گیا. اس کے اندر کچھ آپ کو تکلیف ہوئی ہے. کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا فیض اور اللہ تعالی کی صفت قرآن کریم, یہ کلام ربانی ہے اور نبوت بشری ہے. بات ذرا غور سے سنیے گا. کلام ربانی ہے اور نبوت بشری ہے. کلام خالق کا ہے اور پیغمبر مخلوق ہے. مخلوق کا دائرہ وہ خالق کے دائرے سے الگ رہتا ہے, اور خالق وہ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کو ہم بند نہیں کرتے, اس کو ہم مخلوق کی طرح کسی چیز میں محدود نہیں کرتے. ہاں بشریت جب فیض ربانی کے قریب جاتی ہے اور نبوت جو کہ ایک بشر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی ہے, آپ خود انسان کے بیٹے تھے, اس لیے یہ سمجھ لینا کہ آپ کوئی اور مخلوق تھے یہ بات غلط ہے. اگر کوئی اور مخلوق ہوتے تو پھر قرآن کریم یہ نہ کہتا کہ اگر تمہارے درمیان میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے بھیج دیتے. کیا ہے آیت, کیسی ہے؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین. آپ فرما دیجئے اگر روئے زمین پہ آرام سے فرشتے گھومتے پھرتے ہم بھیج دیتے. لیکن فرشتے ان کا کام الگ ہے, وہ نظر نہیں آتے, وہ نورانی مخلوق ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کی شہوت نہیں ہے, ان کو پیاس نہیں لگتی, ان کو نیند نہیں آتی. ہاں تو ہماری اور ان کے درمیان میں مانوسیت موجود نہیں ہے. آپ خود بتائیں اگر آپ کسی ایسے استاذ کے پاس چلے جائیں کہ وہ استاذ آپ کی زبان بھی نہیں بولتا ہو, آپ جیسے اس کی شکل بھی نہ ہو, آپ کے دو ہاتھ ہیں اس کے چار ہاتھوں, آپ کی دو ٹانگیں اس کی دس ٹانگیں, تو آپ بولیں گے کیا تماشا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, تو مانوس ہونا ضروری ہے, اور مانوسیت کے لیے بشریت کا ہونا ضروری تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل کی تو وہ وحی کے نازل ہونے کا جو اثر تھا, اس وحی کا جو روب تھا, اس وحی کا جو جلال تھا, اور اس وحی کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے جو عظیم علمی خزائن رکھے تھے اس کا زور تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے پسینے آتے تھے, آپ کو بخار ہو جاتا تھا, آپ کو قدرے تکلیف ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلام سنا اور آپ غار حرا سے روانہ ہوئے, گھر گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عجیب مخلوق آئی تھی. اے خدیجہ, اس مخلوق نے مجھے اپنے قریب کیا, مجھے بیچا, یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہو گئی, اور اے خدیجہ مجھے اب یہ فکر ہے کہ کہیں یہ میرے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو. کل لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصل الکل وتکسب المعدوم وتکرم الضیف. حضرت خدیجہ الکبریٰ, حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, کائنات کی پہلی انسان تھی جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حضرت آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہے؟ نہیں, آپ تو ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اور آپ تو ہمیشہ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں, اور آپ تو ہمیشہ لوگوں کا خیال کرتے ہیں, آپ تو ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. لا یغزیک اللہ ابدا, آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی محسوس کرتے تھے. کمبل ڈالو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سردی لگتی تھی. یا دوسری کمبل ڈالو. یا ایھا المدثر قم فانذر. حضرت اٹھیے. اور یہاں پہ دو حالتیں, پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں رہتے تھے, یعنی اکیلگی میں رہتے تھے. کس میں رہتے تھے؟ اکیلا ہونا. اور اب جو یہ حالت آ رہی ہے یہ جلا ہے. جلا یعنی واضح روشن. ہمارے دین کے اندر دو طبقے ہیں. ایک طبقہ اولیاء کا ہے اور دوسرا طبقہ علماء کا ہے. اولیاء میں تصوف والے بھی آتے ہیں، ذکر والے بھی آتے ہیں، خانقاہوں والے بھی آتے ہیں، ہاں، اور مجاہدہ کرنے کی ٹریننگ کرنے والے بھی آتے ہیں. یہ سب ولی ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ ولی زیادہ افضل ہے یا عالم زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ حالت خلوت میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی تو خلوت سے آپ جلوت میں آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر اب آپ کو اٹھنا ہوگا، اب آپ کو چلنا ہوگا، اب آپ کو محنت کرنی ہوگی. قم فانذر، حضرت اٹھیے. یہاں پہ بھی قم ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل اٹھیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو یہ ایک عجیب موضوع ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے کلام کریں گے کہ العلماء احسن حالا من الاولیاء، جو علماء ہیں وہ حالت کے لحاظ سے اولیاء سے بہتر. یہ دعویٰ نہیں ہے، اب دلائل پہ آ جاؤ، بات کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے معجزے بیان کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، حضرت ابراہیم کو معجزے دیے گئے، حضرت صالح کو معجزے دیے گئے، حضرت ہود کو معجزے دیے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کا وقت آیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا معجزہ کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے علم دیا گیا ہے. ہاں، علم ہے نا. اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تربیت فرمائی اور جو دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ ہمیشہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو بڑھا دے، میرے علم میں برکت دے دے، میرے علم کو مزید اضافہ کر دیجئے، تو علم ہے. اور انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. بنی اسرائیل، جن کو قرآن کریم نے ایسی سنائی ہے کہ وہ قیامت تک منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ہم نے تم میں سے بندر بنائے اور تم میں سے خنازیر نکلے ہیں اور تم میں سے عبد الطاغوت نکلے ہیں. لیکن یعلمہ علماء بنی اسرائیل، ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بنی اسرائیل ہی ہیں نا، ان کے جو علماء ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر سچے. تو بنی اسرائیل جیسی مغضوب قوم کے اندر بھی جو علماء تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی قبول کی ہے نہیں کی ہے؟ بتاؤ، گواہی قبول کی ہے. العلماء احسن حالا من الاولیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ حالت میں اولیاء سے بہتر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دو مجلسیں لگی ہوئی تھیں. صوفی جی غور سے، دو مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک مجلس میں لوگ ذکر کر رہے تھے اور دوسری مجلس میں لوگ علم سیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما علی الخیر، تم دونوں خیر پہ ہو. کونوں؟ تم دونوں خیر پہ ہو، تم دونوں نیکی کر رہے ہو، تم دونوں صحیح کر رہے ہو. ولکنی بعثت معلما، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم بنا کے بھیجا ہے. مفتی صاحب ترجمہ کرتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب بنا کے بھیجا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ دودھ کا اثر ناخنوں میں نظر آیا. صحابہ نے پوچھا فما اول تھا، حضرت اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا العلم، اس کی تعبیر علم. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے مناقب اصحاب کے اندر روایت نقل کی ہے. کہاں پہ؟ یاد رکھو یہ حوالہ آپ کو بعد میں ملے گا نہیں. حافظ ابن حجر نے مناقب اصحاب میں بحوالہ مسند احمد کے لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی پیغمبر یا نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے تو کس کو بھیجتے؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خواب دیکھا کہ میں نے دودھ پیا, اتنا زیادہ پیا کہ ناخنوں میں دودھ نظر آنا شروع ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر کو پلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دودھ پیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب دیے تھے, اور زمانہ گواہ ہے اس کا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے الیانع التمر, دورے والے جانتے ہیں؟ ہاں, دورے والے پتہ نہیں ہے بھی نہیں ہے. الیانع التمر فی موافقات عمر, قرآن کریم کے اندر کل 28 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت کی. کتنے مقامات ہیں؟ اور کتاب کا نام الیانع التمر فی موافقات عمر. یعنی کہتے ہیں پکے ہوئے کو, اور تمر کہتے ہیں کھجور کو, پکی ہوئی کھجور حضرت عمر کی موافقت میں. سمجھ میں آئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کیا, بیچا. اردو میں کہتے ہیں بیچا. بیچنا جانتے ہو؟ کسی کو آپ گلے سے لگائیں اور دبائیں اس کو, یہ جو دباتے ہیں نا اس کو بیچنا کہا جاتا ہے. یہ دبانا کیا تھا؟ یہ نسبت اتحادی تھی. بولو, نسبت اتحادی تھی. یہ ایک عجیب چیز ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, بہت بڑے آدمی تھے, حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی, بڑے پائے کے شاگرد تھے, سن کے عالم تھے. انہوں نے ایک دفعہ منطق لڑائی. آپ کو پتہ ہے منطق جب بہت زیادہ کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی غریب پھر عجیب و غریب ہو جاتا ہے. ہاں, حضرت مولانا لال مرجان صاحب بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, لیکن منطق دینی رہنمائی کے اندر ہو تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اندر آپ یونانی فلسفہ ڈال دیتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتا. حضرت نے کہا, حضرت مولانا ابراہیم نے کہا کہ میرے حساب سے منطق کے صغرا کبرا اور انعکاس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت آنا ممکن نہیں ہے, آسمان کے اندر خرق ہونا ممکن نہیں. آپ جانتے ہیں پرانی بحث ہے, یہ آسمان ہے اور یہ مادہ ہے یا جوہر ہے, اگر جوہر ہے تو اس کے اندر خرق کا آنا ممکن نہیں ہے, اور اگر خرق نہیں آ سکتا تو قیامت کیسے آئی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو شکایت پہنچ گئی کہ جی آپ کا شاگرد مولانا ابراہیم بلیاوی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ قیامت آنا ممکن نہیں ہے, اور منطق کے قاعدوں سے میں ثابت کرتا ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابراہیم سے کہو کہ جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھے. کہاں پڑھے؟ میرے ساتھ پڑھے. دہلی کی جامع مسجد میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جمعہ پڑھاتے نہیں تھے, حضرت پڑھتے تھے, ایک اور امام صاحب تھے وہ پڑھاتے تھے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ آ گئے, تشریف فرما ہوئے, بیٹھے قریب میں, مولانا ابراہیم بیٹھ گئے. دنیا جمع ہو گئی کہ جی آج تو مولانا ابراہیم کی کلاس لگے گی اور آج تو ان کو بات سمجھائی جائے گی. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے بالکل حضرت کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں کی, جمعے کی نماز پڑھ لی. جمعے کی نماز کے بعد جب واپس جانے لگے تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے پوچھا, مولانا ابراہیم بتائیے قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ مولانا ابراہیم رحمت اللہ علیہ رونے لگے, چیخ چیخ کے, اور کہا حضرت آئے گی اور میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ بات میں نہیں کہوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہوتا ہے نسبت اتحادی, کہ استاد شاگرد کو اتنا قریب کر دیتا ہے, زبان سے کہو تو وہ تو بات بنتی نہیں ہے. ہاں, شاگرد کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ استاذ کی نظر کو سمجھے. زبان سے کہنا تو بیوقوفوں کی بات ہے. ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہیں. کیا؟ ہم تو دشمن کو بھی انمول سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں نظروں سے گرا دیتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہونا چاہیے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں. شاہ عبدالعزیز حضرت تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت کے مرہون منت. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتح العزیز میں, حضرت کی تفسیر ہے فتح العزیز, نوٹ کر لو اس کو. یہ ساری دنیا کی تفسیریں آپ کو میں بار بار نہیں لکھواؤں گا, ایک دفعہ آ گیا ہو گیا. ایک لسٹ بناؤ تفسیروں کی, انشاءاللہ جب یہاں سے جاؤ گے آپ کو مزہ آئے گا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تفسیر فتح العزیز, اس میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, یہ شیخ ہیں مجدد الف ثانی کے. کس کے شیخ ہیں؟ مجدد الف ثانی کے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک اور عالم گزرے ہیں, ان کے بھی شیخ ہیں یہ. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ عین دوپہر کے کھانے کے وقت بہت سارے مہمان آ گئے, اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس زمانے کے پیر آج کل کے پیروں کی طرح لٹیرے نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ کہ جو دوسرے کے مال پہ ناچتے ہوں. حضرت کے الفاظ ہیں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, ہاں جو پیغام حق ہے اس کا پہنچانا ضروری ہے. اس زمانے میں بڑا پیر وہ ہوتا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور بڑا ولی اور بڑا صوفی وہ مانا جاتا تھا جو کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا. روٹی بھی اگر ایک آتی تھی تو آدھی خود کھاتے تھے, آدھے مرید کو کھلاتے تھے. آج کل تو پیر صاحب کہتے ہیں اس کے پاس کیا ہے, جیب میں کیا ہے, مالدار مرید ہے پھر دیکھو, اور جب غریب مرید ہے باہر نکالو, اس کو ٹائم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو بہرحال اس سے مقصد کسی کی توہین یا تذلیل نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیر مریدی کے نام پہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو دھوکے ہو رہے ہیں کتنے بڑے بڑے دھوکے ہو رہے ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, لیکن وہ نانبائی تھا. نانبائی جانتے ہو؟ روٹی بناتے ہیں. دہلی کے بازار میں ان کا تندور تھا اور وہ روٹیاں بنا. انہوں نے دیکھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ بڑے بڑے مہمان آ گئے, بڑے معزز لوگ آ گئے, اور حضرت کے گھر پہ کوئی چیز نہیں تھی, یہ مرید جانتا تھا. تو مرید نے فوری طور پہ جلدی جلدی اپنے تندور کے اندر روٹیاں بنائی, اور وہ تمام روٹیاں لپیٹ کے حضرت خواجہ صاحب کے گھر پہ لے گئے. کیسے آنا ہوا؟ جی جی وہ مہمان آئے تھے, مہمانوں کے لیے روٹیاں لایا ہوں, بہت ساری روٹیاں لایا ہوں. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی وہ روٹیاں مہمانوں کو دیں, کھلائیں, کھانا کھلایا, اور بڑا اچھا دعوت ہو گئی. دعوت کے بعد شیخ اپنے مرید سے کہتے ہیں بتا کیا چاہیے, اور مرید کہتا ہے اپنے جیسا بنا دیجئے. کیا کہتے ہیں؟ اپنے جیسا بنا دیجئے. بات آ رہی ہے نسبت اتحادی پہ, غور کیجئے گا. حضرت نے فرمایا کوئی اور بات کرو, یہ کیا بات کر رہے ہو, اپنے جیسا بنا دیجئے. نہیں جی حضرت کچھ بھی نہیں چاہیے, اپنے جیسا بنا دیجئے. ارے بھائی کوئی دعا بتاؤ, کوئی خواہش بتاؤ, کوئی دنیا کی کوئی چیز, کوئی پیسہ, کوئی چیز آپ کو دے دی جائے. نہیں نہیں حضرت جی بس آپ اپنے جیسا بنا دیجئے, ایک میری خواہش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی آؤ. پھر حضرت ان کو خلوت میں لے گئے اور ان کو سینے سے ملایا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, جیسے حضرت جبرائیل نے سینہ نبوت کو اپنے ذات ملایا ہے, اس طرح خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے نانبائی کو قریب کیا اور دبایا نانبائی کو. نانبائی جب کمرے سے باہر نکلا تو وہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی شکل و صورت, اخلاق, باتیں, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز میں حضرت کا مثیل بن چکا تھا. اور تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ کئی لوگوں کو نانبائی دیکھ کر دھوکا ہو گیا. لوگ سمجھتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خواجہ باقی باللہ نہیں تھے, بلکہ وہ کون تھے؟ نانبائی تھے وہ. لیکن نسبت اتنی گرم تھی, نسبت میں اتنا جلال تھا, نسبت کے اندر اتنی زبردست طاقت تھی کہ اس طاقت کو برداشت کرنا نانبائی کے بس کی بات نہیں تھی. کچھ دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا, مر گیا غریب. تو سوچئے ذرا جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی نسبت اتنی زبردست تھی کہ گلے سے دبایا تو نان بھائی برداشت نہ کر سکا مر گیا, تو اللہ وحدہ لا شریک کے کلام کی نسبت کیا ہوگی, جبرائیل امین کی نسبت کیا ہوگی, اور آسمان سے اترنے والا کلام ایسا کلام کے کائنات کے اندر اس کلام کا کوئی ثانی نہیں ہے, ایسا کلام کے کائنات کے اندر اس کلام جیسا کلام کوئی مائی کلال لا نہیں سکتا ہے. قل فاتو بسورت من مثلی, لاؤ تو ذرا پتہ چلے نا, تم بھی تو عربی ہو, تم بھی تو شاعر ہو, تم بھی تو قصیدے لکھتے ہو, تم بھی تو بڑے ادیب ہو, تمہارے بھی تو بڑی بڑے عرب مستعربہ کے قبیلے ہیں, نجد ہے, قحطان ہے, غامدی ہے, یہ سب کون ہیں؟ فرمایا قل فاتو بسورت من مثلی, لاؤ نہیں لا سکتے. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم یہ ایک ایسی معجز کتاب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بغیر کسی شک شبے کے اس کتاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل کیا. پھر نزول کئی طرح ہوا ہے, اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کل کلام کر لیں گے. میرے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے, اور یہ جو بولنے کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے یہ کبھی کبھی عارضہ آ جاتا ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے ہم گھبراتے نہیں ہیں, ہمارے حوصلے بلند ہیں, اور آپ حضرات کی دعائیں بھی ہوں گی. بات سمجھ میں آئی ہے نا آپ کو؟ آج کا سبق صحیح مزہ سمجھ میں آیا؟ چلیں ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک ولہ الحمد وهو على کل شیء قدیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم حلل مشکلاتنا وقضی حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء. صلی اللہ تعالی علی خیر.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ لوگ توجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, روز ایک قانون بھی پڑھو گے اور ایک وارث کے حال بھی سمجھو گے تمہیں میراث پورا پکا ہو جائے گا, اتنا ٹائم ہے یاد رکھیں. لیکن جو ٹائم ملے آپ اس کو بڑا قیمتی سمجھیں, پڑھائی کے دوران آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, توجہ کسی طرف نہیں ہونا. وہ فلاسفہ کہتے ہیں نا کہ ذہن بسیط ہے, کیا بولو؟ آپ نے تجربہ کیا ہوگا, بڑا اچھا مثال سے سمجھا رہا ہوں. بعض اوقات آپ کا کسی چیز پہ نظر ہوتا ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, آپ کا ذہن کہیں اور جگہ گھوم رہا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہے نہیں ہے, آپ سے کوئی پوچھے مجھے تو پتہ نہیں ہے, وہ سامنے ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ توجہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو لہذا سب سے بڑھ کر پھر خاص کر وراثت ہو گیا, منطق ہو گیا, فلسفہ ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہیں جس جو خالص کیا ہے, عقلیات ہیں, عقل کو استعمال کرنا ہوگا. پھر آپ کی توجہ معمولی آگے پیچھے ہو جائے تو سارا وقت ضائع ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے. آج میں آپ کو آیت کا آیت تو ختم ہو گیا ہے, اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آسانی ہو, اگلے پھر میاں بیوی کی بات ہے, دونوں ہو جائیں گے. قرآن کریم میں جدہ کا ذکر صراحتاً نہیں آیا ہے. وارث تو ہے, کیا بولو؟ وارث تو ہے. میں نے بارہ میں جدہ کا ذکر کیا تھا, نہیں کیا تھا؟ وارث فروض میں شامل ہے, لیکن وہ کس میں نہیں ہے؟ صراحتاً اس میں نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں یاد رکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جدہ نانی آئی تھی. یہ الفاظ میں بھی فرق سمجھو. عربی میں دونوں کو جدہ کہتے ہیں. کیا؟ کس کو؟ دادی کو بھی جدہ اور نانی کو بھی جدہ. لیکن اردو میں فرق ہے. کیا ہے؟ اردو میں فرق ہے. ایک کو دادی کہتے ہیں اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں نانی، دادی اور نانی میں فرق ہے. تو حضور کے پاس جب آئی تھی وہ کیا، کون آئی تھی؟ نانی آئی تھی. نہیں حضور کی نہیں، پہلے ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. کس کے پاس آئی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جب آئی تھی وہ نانی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے پوتے کا میراث دے دیں. کیا دے دیں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو اللہ کی کتاب میں آپ کا حصہ نظر نہیں آتا ہے. سمجھ گئے؟ کس میں؟ کتاب اللہ میں تو حصہ مجھے نظر نہیں آتا ہے اور سنت رسول میں بھی نہیں ہے. آپ وقتی طور پر چلی جائیں، میں مشورہ کر کے ساتھیوں سے معلومات کر کے پھر آپ کے بارے میں جو ہے نا جو بھی بات ہو آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی جاؤ. کیا کر لیا اس کو؟ رخصت کیا نا، رخصت کیا کہ آپ ابھی جائیں، اگر کوئی بات ہو تو ہم آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے، یہی بات ہے. پہلے کس کے پاس آئی تھی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ اس کو ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے کہ بھائی کوئی ایسا واقعہ کس کو معلوم ہو کہ حضور نے کوئی فیصلہ کیا ہو اس کے بارے میں. تو اس کو مغیرہ بن شعبہ مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ مغیرہ بن شعبہ ملا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں چھٹے حصے کا فیصلہ کیا تھا. کس کے بارے میں؟ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ سنا ہے، بڑا مشہور جملہ ہے امام شافعی کا بھی اور لوگوں بھی اس طرح رکھے ہیں. کل ما تقولہ الائمہ شرح للسنہ. کیا جملہ ہے؟ جو کچھ ائمہ کرام صحابہ اور دوسرے ائمہ کرام بڑے کہتے ہیں وہ اصل میں حدیث کی تشریح ہوتی ہے. وَكُلُّ مَا تَقُولُهُ سُنَّةٌ، آگے کیا ہے؟ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ. کیا ثابت ہوا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن میں بھی یہی کہتا ہے. تو حضور کے فیصلے حقیقت میں تشریح ہوتی ہے کس کی؟ قرآن پاک کی. جب حضور نے چھٹے حصے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کئی کتابوں بحقی موتا میں بھی ایک جگہ ذکر آتا ہے، کئی کتابوں میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے نانیوں کو، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ دو نانیوں کو اور ایک دادی کو یہ اللہ کے رسول نے خود چھٹا حصہ دیا ہے. تو میں نے جو یہ بات رکھی تھی کہ بھائی یہاں ہر بات شریعت سے ثابت ہوگی، تو حضور کے فیصلے شریعت نہیں ہے. تو جدہ کا ذکر اگر صراحتن نہیں ہے لیکن ام شامل ہے. کس میں؟ ام شامل ہے. ام کا من اصل، وہ ماں کی ماں ہے تو وہ اصل اصل ہے. کیا ہے؟ لہذا جدہ کا حصہ کتنا ہوگا؟ چھٹا حصہ. کچھ تفصیلات تو آگے احوال میں آئیں گی، لیکن میں قرآن کو سمجھانے کے لیے جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ یہاں قرآن کریم میں جو لفظ ام آ رہا ہے نا، کیا رہا ہے؟ اس میں کیا بھی شامل ہے؟ جدہ بھی شامل ہے. لہذا چھٹا حصہ اس کو دیا جائے گا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کے پاس دادی آئی تھی. وہ ہاں ٹھیک ہے، جدہ تو دونوں کو کہتے ہیں، وہ ایک دادی ہے ایک نانی ہے. حضور کے ابوبکر صدیق کے پاس تو نانیاں ہی آئی تھی، اور عمر فاروق کے پاس کون آئی؟ دادی آئی. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے، نانیا کا ذکر تو موجود ہے، دادیوں کا تو نہیں ہے مشورہ. تو ایک لڑکے نے کہا، بنی حارثہ کے قبیلے کے تھے، ایک جگہ انصاری کا ذکر آ رہا ہے، عبد الرحمن بن سہل نام تھا، تو وہ کرے ہو گئے سوال کیا، یا امیر المومنین سن لے، کیا تم اس عورت کا وراثت والا حصہ کیوں نہیں دیتے؟ غور کرو، مشکل جملہ ہے، تھوڑا ذہن آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہ وہ اس عورت کو وراثت کیوں نہیں دیتے؟ اگر وہ مر جاتی اور یہ جو مرا ہے وہ زندہ ہوتا تو یہ سارا مال اس کا مال کا وہ وارث ہوتا. نہیں سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ پوتا ہے. غور کرو، یہ دادی ہے، یہ پوتا ہے. اگر دادی مر جائے بیٹا نہ ہو تو پوتا کیا ہوگا؟ سارے مال کا مالک ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. جب یہ اس کا سارے مال کا مالک ہوتا ہے مالک ہو جاتا ہے تو جب وہ مرا ہے تو یہ وارثہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فیصلہ کر دیا اس کو بھی چٹا دیا کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا میں نے اول کے بارے میں بھی کہا تھا یہ میرے نقطے یاد رکھیں، کئی وصول جو وراثت کے ہیں یہ خلفائے راشدین سے نافذ ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کے دور میں نافذ ہوئے ہیں اور سارے دوسرے صحابہ موجود تھے تو اجماع صحابہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں لہذا آپ اس کو کیا دلیل شرعی سے باہر نہیں کر سکتے ہیں. لہذا دادی ہو یا کیا ہو بولو، نانی ہو، جب وہ صحیح ہو یعنی درمیان میں نان آیا ہو، وہ براغ جدہ کے حوال میں سمجھا دوں گا فاسدان نہ ہو، وہ ماں کے ضمن میں آ کر. اب جمہور علماء نے ایک اور اچھی بات کی ہے، وہ یہ کہ نانی تو بالکل صراحتن ثابت ہے، حضور کے دور میں بھی حصہ دیا ہے اور ابوبکر صدیق نے بھی دیا ہے، دادی کو اس پر قیاس کیا ہے. تو دادی اور نانی دونوں جب صحیح ہوں چھٹے حصے کے مالکہ ہوں گے. آپ سمجھ گئے مسئلے کو؟ یہ مسئلہ کس کا ہوا؟ لفظ جدہ آئے گا، عربی میں لفظ ایک آتا ہے اور یہی لفظ جدہ نانی کے لیے بھی استعمال ہوگا اور دادی کے لیے بھی استعمال ہوگا. جب عربی سے واقفیت نہ ہو اور اردو کتابوں پر اعتماد کیا جائے تو آپ بتائیں اس طرح ایسی جگہوں پر پھر رہنمائی ہو جائے گی؟ یہاں تو وہ اور مانا ہے، ادھر اور مانا ہے، جدہ میں تو دونوں آتے ہیں. تو لہذا عربی کی ہم یہ جو کہتے رہتے ہیں نا کہ بھائی اردو کی کتابیں جو ہے نا، یہ فائدہ تو ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ جلدی جلدی مطالعہ کر کے، لیکن اصل میں زوال ہے علم کا. کیا ہے؟ اس لیے عربی کتابوں سے لوگوں کے ذہن ہٹ جاتے ہیں، صحیح معنوں میں تفسیر کا مطالعہ نہیں کر لیتے، حدیث کا نہیں کر لیتے، ترجمے. ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ معافی دے، بعض اوقات لوگ بڑی حد تک جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک کاریگر تھا ہمارے ہاتھ سے یونٹ میں، رنگ ساز، آپ اس کو کیا کہہ دیجیے، رنگ کر لیتے، بڑا دیندار آدمی تھا اور تبلیغی بھی تھا. کیا؟ ہاں ماشاء اللہ، تبلیغی تو پھر بہت آگے ہوتے ہیں. تو ایک دن بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے سرکاری مسجد میں. میں نے کہا جاوید نام، میں نے کہا جاوید بھائی چلتے ہیں ادھر، تھوڑا کام ہے نا، رنگ کرنا ہے. وہ کہہ رہے استاد جی صبر کرو، میں تھوڑا سفارا پورا کروں، تلاوت کر دوں، پھر چلا جاؤں گا، سب جاتا ہوں. اچھا لگ، میرا خیال ہے کہ یہ کیا پڑھتے، اردو پڑھتا ہے. تو میں نے کہا یار تم کس کی طرح، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں میں، لاؤ تم. تو اس نے اٹھا کے مجھے لیا، وہ سارا اردو ترجمہ تھا. کیا تھا؟ میں نے کہا یار تلاوت قرآن عربی والا مطالعہ کرو، تلاوت کرو، اس سے آپ کا قرآن والا ثواب نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ قرآن پاک صرف اردو کا نہیں، قرآن پاک ہوا اسم للنظم والمعنی جمیعا. پڑا ہے؟ جب ہم اردو ہی کو ترجمے ہی کو قرآن کہیں گے تو بات کہیں اور جائے گی. لہذا میرا ہمیشہ کے لیے اصول کے بارے میں یہ ہے کہ جو اصول فنون ہوتے ہیں، چاہے حسامی ہو، چاہے مختصر المانی ہو، چاہے میراث کی کتابیں ہوں، تو کوشش یہ کرے کہ اردو کے بجائے کس کا مطالعہ کرے، عربی کی. اپنی عادت بناؤ تو اس میں اتنے جامع قاعدے ہوتے ہیں کہ فوراً یاد ہوتے اور بھولتے بھی نہیں ہے، اردو تو بھول جاتا ہے. بہرحال میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی کہ جدہ بھی وارث ہے، چاہے وہ دادی کی شکل میں ہے، چاہے وہ نانی کی شکل میں ہے. حجت ہمارے پاس صحابہ کے حوالے سے ہے، عمر فاروق کے حوالے سے ہے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے بتایا کہ یہ کس سے بھی ثابت ہے، آن صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ اور صحابہ اس کی موجود ہے، محمد بن مسلمہ ہیں اور مغیرہ بن شعبہ ہیں. یہ دو بندے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مطالعہ کرنا چاہا کہ بھئی حضور کے کوئی فصلہ معلوم ہے تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ ہاں مجھے معلوم ہے اللہ کے رسول نے فیصلہ سدس کا کیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس اور بھی تھا کوئی موجود تھا کہ رہا محمد بن مسلمہ موجود تھے شاید وہی نام ہے تو وہ دو صحابہ کی گواہی سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ حضور نے خود فیصلہ کس کا کتنا کیا تھا ایک بٹا چھ کا جو ماں کا ہے کس کا ہے دوسرا نقطہ اس میں یہ یاد رکھیں چاہے ایک درجے کے ہوں چاہے متعدد ہوں ایک ہو تو پورا ایک بٹا چھ دیا جائے گا اگر زیادہ ہیں تو وہ ایک بٹا چھ ہی سب میں برابر تقسیم ہوگا اب سمجھ گئے ایسا نہیں ہے جیسا زوجات میں بھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن کا جو حصہ متعین ہے کتاب اللہ میں یا سنت رسول میں تو بعض اوقات وہ متعدد ہوتے ہیں کیا مثلا زوجہ ہے زوجہ میں تو قرآن کریم کے بھی آیت آپ کو پڑھ رہا ہوں سنا رہا ہوں کہ اس میں تو ربع ہے یا سمن ہے کیا ہے لیکن بعض اوقات ایک آدمی کی چار بیویاں ہوتی ہے دسویں تو ہوتی ہے لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا نا یا دیتی ہے کتنا لیکن اگر ایک کو فارغ کرتے رہو تو بیس کرتے رہو کوئی بات نہیں ہے چار سے بڑھاؤ نہیں ایک وقت میں اگر آپ طلاق دیتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ ایک وقت میں چار سے زیادہ نہیں تو جب مر جائے گا تو اس کی بیوان تو یہی دو حالتیں ہوں گی یا ان کا اولاد ہوگا یا نہیں ہوگا اگر اولاد ہوگا تو سمن ہوگا اگر اولاد نہیں ہوگا تو ربع ہوگا تو روبا کس کس کو دو گے ہر ایک کو الگ الگ دو گے یا ایک ہی سب میں تقسیم کرو گے ہاں یہ بات ہے یہ نقطے سمجھا کرو بڑی اتنی بات تو نہیں ہے ہم روز صبح اور شام پڑھتے رہتے فلاحن ربو جو ہے نا وہ روبا سب کا ہوگا اگر ایک ہے تو کیا ہوگا پورا اس کو دیا جائے گا اگر عورتیں دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو وہی ربع سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا بات کو سمجھ گئے تو آپ کے سامنے ابھی میں تھوڑا پڑھتا ہوں تاکہ بات پوری ہو جائے آج تھوڑا ٹائم بھی کم ہے دوسری آیت کو دیکھیں کیا ہے دوسری آیت وَلَكُمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر تمہاری بیویاں فوت ہو جائے اور شوہر زندہ ہے تو بیوی کے مال میں سے اگر اس فوت شدہ بیوی کا عورت کا اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ کتنا ہوگا نصف ہاں نصف ماں ترکہ ہے نا نصف دیا جائے گا بیوی کس کا ذکر ہو رہا ہے مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے مرنے سے پہلے ہو رہی ہے وراثت مرنے سے پہلے ہوتا ہے مرنے کے بعد ہوتا ہے ہاں نقطہ سمجھا رہا ہوں سن لو تمہیں جلدی میں ہوتے ہیں لیکن یہ کم کم آئیں گے فخر الدین رازی رحم اللہ اس مقام پر بڑے ناراض ہیں حناف سے کس سے سن لو وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے حناف کہتے ہیں جب بیوی فوت ہو جائے تو پھر نکاح ختم ہوتا ہے تعلق ختم ہوتا ہے کیا مرنے کے ساتھ تعلق ختم ہوتا ہے نا تو اجنبیہ ہو گئی نا یا منکوہا ہو گئی ہاں تو پھر اس کو زوجہ کہہ سکتے ہیں قرآن نے تو کہا ہے تو کہتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے زوجہ ہے ابھی تعلق برقرار ہے زندہ ہے یا نہیں ہے کچھ نہ کچھ تعلق ہے تب تو آپ اس کا مال لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں تعلق ختم ہو گیا کہہ رہے ہیں عجیب سی بات سوال کو سمجھ گئے امام رازی نے یہ نقطہ اٹھایا بڑا زبردست اٹھایا ہے خیر من کل وجوہ ختم نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں کیا بھائی مال آپ کس کا لے رہے ہیں بیوی کا بیوی ختم ہو گئی تو کس کا لے رہے ہو ہاں بھائی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ من کل وجوہ تعلق ختم نہیں ہے نا کیا ختم نہیں ہے جی کہتے ہیں کہ اس کا تو اتنا ہوگا فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کے لیے کیا ہو اولاد موجود ہے فَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو آپ کا چوتھا ہوگا جو کچھ اس نے چھوڑا ہے. قوانین وہی ہیں کہ وہ پہلے وصیت قرض اور تجدید و تکفین یہ ضروری ہے. دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مذکر مؤنث کا ایک نسبت دو رکھا ہے. کیا سن لے یہ احوال بڑے آسان ہیں. بیوی مر گئی ہے اگر بیوی کا اولاد ہے تو شوہر کا کتنا ہے؟ زور سے بولو ربع. اگر فوت شدہ بیوی کا اولاد نہیں ہے چاہے اس شوہر سے ہو چاہے دوسرے شوہر سے یہ بھی یاد رکھو. بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا کسی جگہ نکاح کر لیتے اسے اولاد ہوتا ہے اولاد کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتے یا مر جاتا ہے وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں پھر جب وہ عورت مر جاتی ہے تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو دوسرا نکاح کیا ہے اس سے اولاد ہو. اگر اس سے پہلے کا اولاد ہو وہ بھی معتبر ہے. کیا تو آپ ترجمہ کیسے کرو گے؟ اگر اولاد ہے چاہے اس سے ہو چاہے اس سے ہو تو شوہر کا ربع ہوگا. اگر اولاد نہیں ہے بھائی مانا نہ اس سے نہ پہلے کسی اور سے تو شوہر کا کتنا ہے؟ نصف. تو ربع ڈبل ہو کر نصف دو ربع ہوتے ہیں. یہ حساب آتا ہے دو ربع مل کر کیا ہوتا ہے؟ نصف بن جاتا ہے. اور نو اور نصف کو دو حصوں میں کر کے ہر حصہ ربع بن جاتا ہے. اب بیوی اس کے مقابلے میں آدھے میں آتی ہے. سن لو کیا اگر شوہر مر جائے کیا اگر اس کا اولاد ہو تو بیوی کا کتنا ہے؟ زور سے بولو سمن ربع کا آدھا ہے. وہی ایک نسبت دو ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمن ڈبل کرو گے تو ربع بنے گا. تو اولاد کی صورت میں بیوی کو جو ملتا ہے وہ سمن ملتا ہے اور شوہر کو جو ملتا ہے وہ ربع ملتا ہے. وہی ایک نسبت دو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ ربع. اور شوہر کا کتنا تھا؟ نصف. زور سے بولو کتنا؟ تو نصف دگنا ہے ربع کا نا. تو یہاں بھی میاں بیوی کو دونوں حالتوں میں چاہے اولاد کی حالت ہو چاہے اولاد کی حالت نہ ہو دونوں حالت میں وہ ایک نسبت دو کرے حضم حسین ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہاں بھی وہی قانون لاگو ہے. تو دو ہی حالتیں زوجہ کی ہیں اور دو ہی حالتیں کس کی ہیں؟ زوج کی ہے. دار و مدار اولاد پر ہے. اگر میت عورت ہو بیوی ہو تو اولاد اس کا موجود ہو تو شوہر کو ربع ہوگا اولاد نہ ہو تو نصف ہوگا. اور اس کے مقابلے میں جو شوہر ہے بیوی مر جائے اگر بیوی کا اولاد نہیں ہے تو شوہر کا نصف. شابس کتنا؟ نصف. اگر اولاد موجود ہے تو ربع. یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا جدہ کا بھی ہو گیا میوی بیوی کا ہو گیا. آگے چلیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہارا اولاد موجود ہے تو پھر فَلَهُنَّ تو تمہارے وراثت میں سے تمہاری بیویوں کا حصہ سمن ہوگا. اور دوسرے تمام قوانین موجود لاگو ہوں گے جو متقدمہ الارث ہیں. تجدید و تفین کا مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی ہے اور وصیت کا مسئلہ ہے یہ پہلے ہے اور تقسیم کے وقت یہی کیفیت طاری ہوگی جاری ہوگی. اسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان مال تقسیم ہوگا. یا تھوڑا ٹائم آج زیادہ نہ کم مل گیا تھا تو یہ جو کلالہ کا مسئلہ ہے یہ تھوڑا مشکل بھی ہے اس کو انشاءاللہ کل حل کروں گا. بس آپ کے سامنے جدہ کے مسائل بھی سامنے آ گئے اور زوج اور زوجہ کے بھی سامنے آ گئے. بس یہ کافی ہے. تو کل بڑی تفصیل سے سن لو اور تیاری کر کے آ جاؤ. یہ کلالہ والا سبق آپ لوگ پڑھتے رہتے ہو تفسیروں میں بھی کتابوں میں بھی بیضائی وغیرہ میں بھی پڑھا ہوگا. یہ تھوڑا مشکل ہے تو انشاءاللہ کل اس کو کلالہ کو سمجھاؤں گا. بس دعا کریں. کیا ہے یہ سوال کیا آیا ہے؟ ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں اور شادیاں نہیں کر سکتا ہے لیکن اگر ایک بیوی مر جائے تو شوہر کو فوراً دوسری شادی کی اجازت کیسے ہے حالانکہ ابھی تو فوشدہ بیوی سے تعلق من وجن باقی ہے میراث میں حصہ لے رہے ہیں. جی میراث میں تو 10 سال بعد بھی حصہ لے گی. میراث تو قیامت تک جب آپ تقسیم نہیں کرو گے. آپ نے مقاصد نہیں پڑھا مناسخہ سراجی کو میں سمجھا چکا ہوں مناسخہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ 100 سال تک تقسیم نہیں ہوا ہے تو آپ ادھر سے کرو گے, پٹان لوگ تو تقسیم شریک کرتی ہی نہیں ہیں, وہ تو رسی اٹھا کر لیتے ہیں رسیوں سے تقسیم کر لیتے ہیں, کرتے نہیں کرتے ہیں. ہاں جی, تو تعلق کا مطلب نکاح کے تعلقات تو ختم ہو گئے نا, کیا یہ لأجر الغیر, کیا کچھ نہ کچھ چیزیں باقی ہیں. آپ بتائیں, عورت جب شوہر شوہر مر جاتا ہے تو عورت عدت تک دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ کیوں, شوہر تو مر گیا, صحبت کا قابل تو نہیں ہے. یعنی من وجن, کیا بولو, یہ مال کی وجہ سے, یہ لفظی تصادق ہے, معنوی نہیں ہو سکتا. کیا تصادق ہے؟ لفظی تصادق ہے, لہذا من کل وجوہ چونکہ تقسیم نہیں ہوا ہے, اور جب تک تقسیم نہیں ہوگا زوجہ کہا جائے گا, اس لیے قرآن پاک نے زوجہ کہا ہے. بھائی تم کیوں اس لفظ میں اتنے گھبرائے ہوئی ہو؟ تقسیم ہو جائے پھر بھی آپ کی بیوی ہے, اور انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. بس میری بات سنو نا, اور حورے ملیں گے تو آپ کے اور اس کی خدمت کریں گے, تو آپ اس کو کیوں الگ کرنا چاہتے ہو, کیوں ختم کرنا چاہتے ہو؟ مزید بات ٹائم کم ہے, اگر چاہے تو میں تفصیلی بات کل کروں گا. سمجھ گئے بات کو؟ جی چلے, دعا کرے اللہ تعالیٰ جل جو ہم سب کو عمل صالح نصیب فرمائے, اعمال صالحہ نصیب فرمائے, ایمان نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب جو فوج شدہ ہیں سب کی مغفرت نصیب فرمائے, ہمارے شیخ مرحوم کی بھی جو ہمارے لیے سہولتیں پیدا کی ہے, جو صبح اور شام دین کی خدمت ہو رہا ہے, اللہ قبول فرمائے, قبر پہ رحمت نازل فرمائے. والدین ہمارے جو دنیا چل گئے, اللہ ان پہ رحمت فرمائے, نور پھیلائے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے, جو باحیات ان کو طول عمر نصیب فرمائے, سایہ برقرار. صلی اللہ تبارک و تعالیٰ. بس آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا.